ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات آج جو میں قدر تاخیر سے حاضر ہوا ہوں تو یہ اصل میں جان بوجھ کر اپنے ایک فیصلے کے تحت اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج کچھ تقریر اپنی مختصر رکھنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے یہ شکل اختیار کی کہ چند منٹ تاخیر سے یہاں پہنچوں کیونکہ 5 ہفتوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور پچھلے جمعے یہ 5 بن گئے ہیں اس لیے کہ 30 دسمبر کے جمعے کو آخری آپ سے ملاقات تھی اور اب یہ فروری کی 3 تاریخ ہے 35 دن پورے میں آیا ہوں گنتا ہوا آیا ہوں. پچھلے جمعے حاضر ہونا تھا لیکن آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ میں کچھ علیل ہوں اس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا. اس کے بارے میں چونکہ آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے ابھی بھی کچھ حضرات پوچھ رہے تھے اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ 20 تاریخ کے جمعے کو 20 جنوری کو فجر کی نماز کے بعد جدے میں ٹھوکر کھا کر گرا ہوں سیڑھی میں. اس سے یہ کہ چوٹیں آئیں ظاہر بات ہے کہ اب اس عمر میں بڑھاپے کی یہ عمر ہے اور اس میں اتنا وزن جو ہے جسم کا وہ اپنے ہی وزن میں شہ زور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق تو اپنا ہی وزن ہے کہ جو انسان پر گویا کہ آ گرتا ہے انسان اس پر گرا یا وہ اس پر گرا اس کا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. تو کچھ چوٹیں آئیں جن میں سے ایک خاص طور پر یہ کلائیوں پر اس لیے کہ آدمی سہارا لیتا ہے اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں کہ میری یہ کلائیاں جو ہیں پورا بوجھ برداشت نہیں کر رہی ہیں سجدے میں جاتے ہوئے مجھے دقت ہوتی ہے. لیکن زیادہ تکلیف جو ہوئی وہ یہ دائیں طرف کی جو پسلیاں ہیں اور ان کے جو مسلز ہیں ان میں کچھ بہت تناؤ ہوا تشنج کوئی ظاہری تو چوٹ نہیں تھی لیکن یہ کہ خاص طور پر سردی کے موسم میں یہ اندرونی چوٹ جو ہے اس نے پریشان کیا. پہلے خیال یہ تھا کہ کسی ہڈی میں کوئی ضرب نہیں ہے تو پاکستان اتفاق سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ اب اتفاق کہہ دیتے ہیں لیکن اصل میں تو چیزیں اللہ کی حکمت کے تحت ہیں. یہ حادثہ پیش آیا تھا جس روز کے مجھے واپس پاکستان آنا تھا. جو بھی برکات تھیں حرمین کی وہ جس حد تک بھی نصیب میں تھیں وہ حاصل کر چکا تھا اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ چوٹ جو آئی ہے تو یہ بھی اگر کوئی کوتاہیاں ان 15 دنوں میں یہاں رہ گئی ہوں تو اللہ نے اس کا کفارہ بنا دیا ہے اور وہ کفارہ یہیں سرزمین حرم ہی میں اگر ادا ہو گیا تو یہ بھی میرے نزدیک ایک اچھی بات ہے. بہرحال واپس آیا تو جو انلجیزک سے ادویات ہیں وہ میں کھا کر, تو یہاں میں نے تقریباً اپنے معمول کی جو بھی دلچسپیاں ہیں وہ شروع کر دی تھیں اپنی مصروفیات, اسی لیے وہ اعلان بھی دے دیا تھا کہ مجھے تقریر کرنی ہے گزشتہ جمعے میں, اشتہار بھی اخبار میں دیا. لیکن اچانک پھر وہ تکلیف بڑھ گئی اور پھر ایکس رے کرایا تو معلوم ہوا کہ دائیں طرف کی جو تیسری پسلی ہے اوپر سے اس میں ضرب ہے اور کریک ہے, وہ فریکچر کی شکل میں ہے. اب اس کے لیے پھر بڑی احتیاط کرنی پڑی, لہذا پھر وہ مجھے وہ اعلان جو ہے اس کے مطابق اپنا فیصلہ بدلنا پڑا, میں حاضر نہیں ہو سکا, جس کے لیے معذرت خواہ. لیکن پھر ایسا ہوا کہ بہت بھاری قسم کی ادویات جب استعمال کی تو دو تین دن میں میں پھر ٹھیک ہو گیا. تو ایک کام بہت ضروری میرے سر پر پڑا ہوا تھا کہ ہفت روزہ تکبیر نے کچھ شماروں سے میرے خلاف بڑی ایک کردار کریکٹر اسیسینیشن, جس کو کردار کشی کہا جاتا ہے, اس کی مہم چلائی ہوئی ہے. اور حرم میں مجھ سے کچھ حضرات نے وعدہ لے لیا تھا مکہ مکرمہ میں, میں اپنے عام مزاج کے مطابق تعریض نہیں کرنا چاہتا تھا اور کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا ان تحریروں کا, لیکن وہاں بعض حضرات نے مجبور کر کے مجھ سے وعدہ لے لیا تو مجھے وہ ایک تحریر لکھنی تھی. تو میں دو دن کرسی پر بیٹھ کر وہ کام کرتا رہا, اس سے تکلیف پھر بڑھ گئی. تو گزشتہ دو دن پھر میرے تکلیف میں گزرے ہیں. لیکن چونکہ اس دوران میں بہت سے حضرات جنہوں نے ٹیلی فون پر استفسار کیا کہ اس جمعے میں میں آؤں گا یا نہیں, تو چونکہ ان کو یہی اطلاع دی جاتی رہی کہ میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا, تو آج رات بھی اور صبح بھی اگرچہ میں متردد ہو گیا تھا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں, لیکن اس کے بعد فیصلہ میں نے یہی کیا کہ اب یہ بار بار کا جو التوا ہے وہ مناسب نہیں ہے, اور کچھ احتیاطیں ملحوظ رکھ کر مجھے آج یہاں حاضر ہو جانا چاہیے. ایک احتیاط تو وہی کہ تقریر قدر مختصر رہے, اللہ کرے کہ میں اپنے اس فیصلے پر قائم رہ سکوں. ہوتا یہی ہے کہ جذبات میں آ کر انسان بھول جاتا ہے, اور تقریر کی گرما گرمی میں مجھے اکثر و بیشتر اپنی تکالیف بالکل یاد نہیں رہتی. دوسرے یہ کہ کوشش یہ کروں گا کہ گفتگو دھیمے انداز میں کروں. رات بھی ہمارا تنظیم اسلامی کے رفقا کا ایک اجتماع تھا اور وہاں بھی تقریباً 3 گھنٹے کی مصروفیت ہو گئی. اس میں بھی البتہ میں کامیاب رہا اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد میں کہ میں نے بات جو ہے دھیمے انداز میں کی. بہرحال بس یہی دو احتیاطیں ملحوظ رکھنی ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ان پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے استدعا ہے کہ میرے حق میں دعا کریں, صحت کی بھی اور ان دو فیصلوں پر بھی کاربند رہنے کی. اب آج کی گفتگو کے بھی اس سے پہلے چند اجتماعات میں جس طریقے سے دو دو حصوں میں گفتگو ہوتی رہی ہے, آج بھی ہماری گفتگو کے دو حصے ہیں. ایک تو پہلا حصہ جو ویسے تو اصلاً اہم تر ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ بعد میں آنے والے حضرات جو ہیں وہ اس اہم تر حصے سے محروم رہ جاتے ہیں. وہ جو ہم سورۃ البلد سے شروع ہو کر آخری پارے کی کچھ سورتیں پڑھ رہے ہیں, ان کا مطالعہ کر رہے ہیں, اس کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الضحا پر دو جمعوں میں تو بیان ہوا تھا, لیکن اس کی 3 آخری آیات باقی رہ گئی تھی. اب چونکہ پھر 35 دنوں کا ایک فصل واقع ہو چکا ہے, لہذا مجبوری ہے کہ میں چند باتیں جو ہیں پہلے دو حصوں کے بارے میں بھی عرض کر دوں, اور پھر یہ آج کی جو 3 آخری آیات ہیں ان پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کروں. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورت اور اس کے بعد کی متصلن سورت جو ہے سورت الانشراح, الم نشرح لک صدرک, ان میں بڑے ہی نجی سطح پر, ذاتی سطح پر گفتگو ہے اللہ کی اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا بعض اعتبارات سے یہ دونوں سورتیں تفسیر و تاویل کے نقطہ نگاہ سے مشکل ترین سورتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے احساسات کیا تھے, کیا کیفیات تھیں آپ کی قلبی, ذہنی, نفسیاتی, جن میں اللہ نے یہ خطاب فرمایا ہے. یہ اتنے نازک مضامین ہیں کہ ہم لوگوں کی زبان اور ہمارا نطق تو کیا اس کی ترجمانی کر سکے گا, ہمارے ذہن بھی ان کیفیات کے صحیح صحیح ادراک سے آ رہی ہیں. میں آ رہا تھا ابھی تو مجھے ایک شعر یاد آیا, فارسی زبان کا بڑا پیارا شعر ہے, کہ میان عاشق و باشوق رمزیست، کہ جبریل امیرا ہم خبر نیست، کہ اللہ اور اپنے رسول کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو وہ باتیں ہوتی ہیں، ان کا وہ قرب ہے، وہ محفلیں ہیں، جیسے کہ حضور نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، ابھی تو عِندَ رَبِّی فَيُطْعِمُنِی وَيَسْقِینِ، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اَیُّکُم مِثْلِی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ کیونکہ حضور چونکہ روزے رکھتے تھے، صوم وصال جسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک روزہ رکھا اور پھر افطار نہیں کیا، وہی روزہ چل رہا ہے رات کے دوران بھی، پھر اگلے دن، دو دن، تین دن، یہ صوم وصال چل رہا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 72 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے، یا اس سے بھی زیادہ 94-96 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے۔ تو اس پر جب بعض صحابہ نے کہا کہ حضور ہم بھی رکھیں، تو آپ نے منع فرمایا، تو دلیل انہوں نے دی کہ آپ خود کرتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایوکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے، ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے رب کے اور بندے کے مابین، اور بندہ بھی کون، جو تمام مخلوقات کا سرتاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہے، تو میان عاشق و باشوق رمزیست، کہ جبریل امیرا ہم خبر نیست، یہ ہیں اصل میں کچھ ایسے معاملات، خاص طور پر سورۃ الانشراح کا، چونکہ اب اگلے جمعے سے انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا، تو اس کا مجھ پر ایک خوف سا طاری ہے کہ سورۃ الدحا میں تو پھر بھی کچھ تاویل عمومی کی گنجائش کافی ہے، سورۃ الانشراح کے اندر معاملہ یہ اور مشکل تر ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم تو ان میں پھر کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ اصل بات تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال الفاظ سے جو کچھ بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے اس میں ایک جو یعنی عملی اعتبار سے جو ہمارے لیے سبق ہے، اور جو بہت ہی ہمارے لیے عملی جد و جہد میں جو شخص لگا ہوا ہو دین کے کسی کام میں، اس کے لیے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کے اوپر کچھ مایوسی سی طاری ہونے لگتی ہے، کچھ بددلی سی ہو جاتی ہے، کچھ اپنے اوپر سے بھی اعتماد کم ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھا لیا ہے، شاید میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، یہ گاڑی چل جو نہیں رہی، یہ بات بن جو نہیں رہی، لوگ میری بات قبول نہیں کر رہے، سال ہا سال ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ کوئی محسوس نتائج برآمد نہیں ہو رہے۔ تو یہ کچھ کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے ہر وہ شخص جو دین کے کسی کام میں لگا ہوا ہو، اسے کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی درجے میں، جس سے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے، اس میں یہ سورہ مبارکہ یوں سمجھیے کہ تریاق کی تاثیر کی حامل ہے۔ انتہائی اس کیفیت کے اندر اس سورت کی تاثیر یہ ہے کہ ان تمام کیفیات کا ازالہ جو ہے ہوگا۔ یہ پہلو ہے اس سورہ مبارکہ کا جو ہم سب کے لیے مفید ہے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ گفتگو شروع ہوئی والضحا واللیل اذا سجا، کہ رات اور دن کے حوالے سے، رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، تاریکی بھی ہوتی ہے، گہما گہمی بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کچھ کیفیت انسان کے اوپر آ گئی ہو، اور اے نبی اگر آپ پر وحی کا سلسلہ کچھ عارضی طور پر رک گیا ہے، تو بدل ہونے کی بات نہیں ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے یا آپ کا رب آپ سے بیزار ہو گیا ہے۔ دشمن تانے دے رہے تو دیتے رہیں، لیکن آپ اپنے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہونے دیجیے۔ یہ لفظ بھی میں نے ڈرتے ڈرتے کہا ہے، لیکن اس لفظ کے حوالے سے بھی بڑا پیارا ایک مصرع ہے کہ عشق تو ہزار بدگمانی، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بدگمانی بہت جلدی ہوتی ہے، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں وہ میری کسی بات جو ہے سے ان کے کوئی جذبات مجروح تو نہیں ہو گئے، انہوں نے میری کسی بات کا برا تو نہیں منا لیا ہے۔ جہاں محبت نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو چاہے کوئی شخص سمجھے، جو چاہے کوئی اس کے احساسات ہو، لیکن عشق تو ہزار بدگمانی، جہاں محبت ہوگی، عشق کا معاملہ ہوگا، وہاں بدگمانی بہت جلدی آتی ہے۔ تو آپ بدگمان نہ ہو، ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کے لیے تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، آپ کو تو ارتقاء ہی اللہ تعالی کی طرف سے ہر اعتبار سے جو ہے وہ نصیب ہوتا رہے گا۔ اور ولصوف یعطیک ربک فترضى، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا۔ کیا دے گا، اسے مبہم رکھا، اسے ہم کیا سمجھیں گے کہ کیا دے گا، اس کے ابہام کے اندر جو ہے بڑی بلاغت ہوتی ہے۔ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب اس ری ایشورنس یا اس دل جوئی، اس ہمت افزائی کے بعد اب ایک حوالہ دیا ہے کہ ذرا آپ اپنی گزشتہ زندگی کے مختلف ادوار پر تو نگاہ دوڑائیے. الم ججد کا یتیم انفا، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ آپ کے تو والد آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، آپ کی والدہ کا سایہ بھی بہت جلد اٹھ گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ٹھکانے آپ کو دیے، دادا عبد المطلب کے دل میں کیسی محبت ڈالی ہے، پھر یہ کہ پہلے چچا زبیر اور پھر دوسرے چچا ابو طالب کے دل میں کتنی محبت ڈالی آپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ٹھکانہ فراہم کیا. الم یجد کا یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدا، اور آپ تلاش ہدایت میں سرگرداں تھے، اس لیے کہ آپ کسی نبی کی امت میں تو پیدا ہوئے نہیں تھے کہ کتاب ہو، آپ تو امیین میں سے تھے، خود امی تھے، لیکن غور و فکر، سوچ بچار، حقیقت کی تلاش، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ اخلاق کی اس پستی کو نوع انسانی پہنچ گئی ہے، یہ شرک کے یہ گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، کیا اس کے اسباب ہیں، پھر ازالہ کیا ہوگا، کیسے یہ صورتحال جو اللہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ معاشرہ اس درجے مر چکا ہے، اس کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ سوچ بچار کا جو آپ کا مرحلہ تھا، تو کیا اللہ نے حقیقت کے دروازے کھول نہیں دیے، کیا پھر وہ دستک نہیں دی جبرائیل نے آ کر آپ کے در مبارک پر، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے روشن ہدایت اس سے سرفراز فرمایا. اور وہ وجہ کا آئل انفاقنا، اور دیکھیے یہ بھی یاد کر لیجئے، وہ تو خیر لڑکپن کا دور تھا جس میں دادا کی شفقت اور دو چچاؤں کی شفقت جو ہے اللہ نے وہ آپ کو مہیا کی ہے، لیکن اس کے بعد آپ تنگ دست تھے، آپ کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، باپ کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، اور پھر یہ کہ کوئی آپ کے پاس جو ہے ذاتی کوئی سرمایہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیسا اہتمام کیا آپ کے لیے، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے لیے بڑے بڑے رؤسا اور سرداران قریش خواہش مند تھے نکاح کے، اس کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑی، تو یہ اللہ ہی کے افعال ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مشیت کے تحت ہوتا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، پھر آپ کو کس قدر یکسوئی حاصل ہوئی، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، دل کے غنی تو آپ ہمیشہ سے تھے، لیکن یہ ظاہری غنا جو ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آدمی لگا رہتا ہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے مشقت کرنے کے بعد انسان میں کہاں وہ توانائی باقی رہ جاتی ہے کہ پھر وہ کچھ سوچ بھی سکے، کچھ غور و فکر کر سکے، اللہ نے کیسا فارغ کیا آپ کو، پھر آپ جا کر غار کی تنہائیوں میں کئی کئی دن، حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ حضرت خدیجہ سامان فراہم کر دیتی تھی اور آپ وہاں جا کر رہتے تھے، ہر چیز سے بالکل منقطع ہو کر غور و فکر اور سوچ بچار کے مراحل. اب یہ وہ انداز ہے سمجھانے کا، دل جوئی کا. اس کے بعد اب آخری تین آیات آئیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو اے نبی، آپ اور آپ کی وساطت سے یہ حکم ہے آپ کی امت کے لیے کہ یتیم پر دباؤ نہ ڈالا جائے، یتیم کے اوپر کوئی ناروا جو ہے بوجھ نہ ڈالا جائے، یتیم کو کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سائل کو، سوالی کو جھڑکو مت. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے، جو انعامات ہیں، اس کی تحدیث ہو، اس کا ذکر ہو، اس کا بیان ہو، اسے عام کیا جائے. ان تین آیات میں بھی پھر وہی اشکال آتا ہے کہ بظاہر تو یہ تین بڑے بنیادی اخلاقی معاملات ہیں، کوئی ان میں کوئی بہت بلندی کی بات تو نہیں ہے، مخاطب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اخلاق کی بلندیوں پر پہلے سے فائز ہیں. انک لعلی خلق عظیم، یہ تو سورۃ النون جو نازل ہوئی ہے بہت پہلے اس سے، اس میں خود اللہ کی طرف سے سند آ چکی ہے کہ آپ تو اخلاق عالیہ کی بھی بلندیوں پر، اس کی معراج پر فائز ہیں. تو یہ باتیں کچھ مناسبت نہیں رکھتی، کچھ جس کو آپ ریشو پروپورشن کی بات کہتے ہیں، کہ حضور کو یہ حکم اس مرحلے پر دینا، حضور سے اس انداز کی گفتگو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو ہے پھر وہی اشکال ہے کہ معاملہ جو ہے ان صورتوں کا، اس میں بعض مسائل جو ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں. اب اس کی ایک توجیہ تو یہ ہے کہ اس میں اصل تلقین جو ہے وہ امت کو ہے. قرآن مجید میں اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ خطاب بظاہر حضور سے ہے، لیکن اصل میں وہ خطاب حضور سے نہیں ہوتا، امت سے ہوتا ہے. ابھی جو ہمارا سلسلے وار درس قرآن چل رہا ہے، سورۃ التحریم ابھی ہم نے پڑھی ہے، جو ہمارے دسمبر میں ختم ہوئی، اس کے ضمن میں خاص طور پر میں نے اس بات کو بیان کیا کہ خطاب بظاہر حضور سے شروع ہوتی ہے، سورہ مبارکہ جہاں شروع ہوتی ہے خطاب حضور سے، یا بلکہ اس سے پہلی سورت سورۃ الطلاق پر غور کیجئے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن، اے نبی جب آپ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو پھر طلاق دیا کرو فلاں طریقے سے فلاں ضابطے سے. وہ لمبا مضمون ہے، حضور نے تو ساری عمر طلاق دی نہیں اور حضور کو تو روک دیا گیا، اسی لیے تو آپ کو خاص طور پر آپ کے لیے جو ہے وہ قانون جو ہے چار بیویوں والا اس کے اندر ریلیکسیشن ہے، اس لیے کہ آپ طلاق دے دیں اگر اپنی کسی اہلیہ کو تو وہ تو امت کی ماں ہے، ان سے کوئی اور تو شادی کر ہی نہیں سکتا، لہذا آپ کے لیے تو یہ راستہ ہی بند ہے. اس اعتبار سے وہاں خطاب بظاہر حضور سے ہے لیکن اس کا سرے سے کوئی معاملہ کوئی تعلق حضور سے نہیں ہے، اسی لیے فوراً جمع کا صیغہ آ گیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جمع کا خطاب آ گیا لیکن خطاب بظاہر حضور سے. تو ایک تعویل تو یہ ہے کہ یہ بات در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ امت کی تلقین کے لیے یہ باتیں آ رہی ہیں، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پوری سورہ مبارکہ کے اندر بھی ہمارے غور کی بات یہی ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. باقی یہ کہ یہ اصل بات کیا ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ان الفاظ کے پردے میں کنائے کیا ہیں، اشارے کیا ہیں، وہ رمز کون سے ہیں کہ جبریل امیرہ ہم خبر نہیں، اس معاملے کو ہم جو ہے وہ اپنے ذہن سے ماورا سمجھتے ہوئے اس کو ایک طرف رکھیں، تو یہی تعویل جو ہے اس میں زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس میں ایک تعریض، اس میں ایک تعلیم اور تلقین ہے امت کے لیے بظاہر خطاب حضور سے. ایک دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس میں تعریض ہے قریش پر، اس وقت جو لوگ تھے ان کے رؤسا، اس معاشرے میں جو خرابیاں تھیں در حقیقت وہ آئینہ انہیں دکھایا جا رہا ہے. بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اصل میں یا تو امت سے خطاب ہے تلقین کی شکل میں، اور یا در حقیقت خطاب کا رخ جو ہے وہ کفار کی طرف ہے تعریض کی شکل میں کہ دیکھو اس آئینے میں تم اپنی شکل دیکھ لو، تم یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، یتیم کو دھکے دیتے ہو، جیسے فرمایا گیا کہ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو یہ آئینہ اصل میں دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا اخلاق جو ہے کس درجے گر چکا ہے، تم سائلوں کو دھتکارتے ہو، انہیں دھکے دیتے ہو، یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، جس میں طاقت ہوتی ہے وہ ساری وراثت ہڑپ کر لیتا ہے، چھوٹے اپنے بہن بھائیوں کے پاس بھی کچھ نہیں پہنچنے دیتا. یہ تو اس معاشرے کے اندر جو اخلاقی پستی جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس کا ایک بہت بڑا مظہر یہ بھی تھا. چنانچہ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا تھا ان سورتوں کے بیان کا تو شروع میں سورۃ البلد میں بھی تو یہی بات آئی تھی کہ بڑی اوکھی گھاٹی ہے، بہت مشکل ہے، بہت یہ جو گھاٹی کا عبور کرنا ہے آسان نہیں ہے. فلک تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. وہ یتیم جو قرابت دار بھی ہے اور وہ مسکین جو خاک میں رل رہا ہے، ان کو کھانا کھلانا، ان کی خبر گیری کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑے اخلاق کی بلندی جو ہے اس کا متقاضی ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس گھاٹی کو عبور نہیں کر پاتے. اس سے پہلے سورۃ الفجر ہے، اس میں یہ مضمون اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. تمہارا حال یہ ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید ایک آئینہ دکھاتا ہے اس معاشرے کو کہ اس میں تم اپنی اخلاقی زوال اور اخلاقی پستی جو ہے اس کی جو کیفیت ہے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو. تو ان آیات میں بھی وہاں تو ہے وہ براہ راست خطاب، لیکن یہاں حضور سے خطاب میں وہ جو اخلاقی زوال کے جو مختلف پہلو اس معاشرے کے اندر بالفعل موجود تھے اور ان کے چودھریوں میں تھے، ان کے سرداروں میں تھے، تو یہ در حقیقت آئینہ دکھایا گیا. یہ دونوں تاویلیں اپنے ذہن میں رکھیے، اور دونوں تاویلیں جو ہیں بڑی قوی ہیں. اب اس تمہید کے بعد اب ان تین آیات پر غور کیجئے، فاما الیتیم فلا تقہر، کوئی اس کے اندر اب اشکال نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ یتیم پر اب قہر کہتے ہیں، دباؤ، غلبہ، اس کو اپنے قابو میں لے آنا. ظاہر بات ہے یہ کس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اگر کوئی جائیداد ہے، اس کا کوئی مال ہے، اس کو ہڑپ کیا جائے، اس کے حقوق غصب کیے جائیں. پھر یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی نے دنیا کو دکھانے کے لیے کسی یتیم کی کفالت کر بھی لی ہے، اسے اپنے گھر میں ڈال بھی لیا ہے، تو بات بات پر جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، اسے بار بار محسوس کرایا جا رہا ہے کہ میں یتیم ہوں، میرے باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے. تو جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، پھر جتلا دیتا ہے، تو گویا کہ وہ صدقہ باطل ہو گیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو، کل عدم نہ کرو، جتلا کر اور تک اذیت پہنچا کر. آپ نے کسی کوئی مدد کی، ساتھ ہی کوئی فقرہ چست کر دیا، کسی وقت یاد دلا دیا، کسی وقت جو ہے اس کی عزت نفس کو کوئی چرکا دے دیا، کچوکا دے دیا، تو گویا کہ آپ کی نیکی ہبت ہو گئی، ختم ہو گیا. وہ اس کا آپ کچھ بھی عمل کا کوئی اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا. تو اسی طرح یتیم اگر کسی گھر میں ہے بھی، باہر والوں کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ یتیم کا بڑا سرپرست ہے اور یتیم کے ساتھ بڑی یہ جو ہے فیاضی کا معاملہ کر رہا ہے، لیکن اندر جو کچوکے اس کو دیے جا رہے ہیں اللہ کے علم میں تو وہ ہیں. تو فاما الیتیم فلا تقہر، مثبت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و کافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ. کوئی شخص اگر یتیم کی کفالت کر رہا ہو، کرنے والا، ظاہر بات ہے اس میں دوسری شرطیں بھی ہوں گی، یہ نہیں کہ وہ مشرک ہو اور وہ ہر طرح کی پستیوں میں مبتلا ہو، نہیں، کوئی مسلمان ہے بنیادی طور پر، جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ یتیم کی کفالت کر رہا ہے. تو فرمایا کہ قیامت کے دن ہم یوں ہوں گے، دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑ کر فرمایا انا و کافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ایسے میں اور وہ جڑے ہوئے ہیں. فاما الیتیم فلا تقہر، اب اس میں ربط دیکھیے بڑی عمدگی کے ساتھ قائم ہو گیا، کیونکہ جو تین آیات تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا تھا، ان میں پہلی یہی تھی کہ الم یجد کا یتیما فآوا، اسی کے حوالے سے پہلی بات جو کہی فاما الیتیم فلا تقہر. دوسری بات جو ہے، یہ پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ اس پہلی آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے، لیکن دوسری آیت جو ہے واما السائل فلا تنہر، اس میں ذرا اشکال ہے اور اس کی وضاحت سے سمجھ لیجئے. سائل کو کبھی جھڑکو مت، اور سائل سے عام طور پر ذہن میں ہمارے، خاص طور پر اردو دان لوگ، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہم سائل صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو مانگنے کے لیے آئے، پیسہ مانگنے کے لیے آئے، کوئی آپ سے مدد کا طالب. لیکن سائل در حقیقت سوالی وہ بھی ہے جو علم کا طالب بن کر آپ کے پاس آیا ہے، جو ہدایت کا طالب بن کر آپ کے پاس آیا ہے. وہ خانقاہ ہے، وہاں پہ کوئی مربی اور مزکی ہیں، کوئی اللہ والے ہیں، ان کی طرف جن لوگوں نے رجوع کیا ہے وہ سائل ہیں. وہ اپنے تزکیے کے لیے، اپنی بھی روحانی طرفوں کے لیے انہوں نے ان کی جانب رجوع کیا ہے. کوئی بڑا عالم دین ہے، آج کل تو ہمارے یہاں رواج اور ہے، مدرسے بنتے ہیں بڑے بڑے، پچھلے زمانے میں یہ نہیں تھا، بہت کم ہوتے تھے مدرسے. ہوتا یہ تھا کہ کوئی عالم دین ہے، لوگ اس کے گھر آ گئے بیٹھے، اب اسی کے لیے ہے کہ وہ کہیں سے ان کو کھلائے بھی، ان کی ضروریات بھی پوری کرے اور انہیں پڑھائے بھی. یہ ہوتا تھا اکثر و بیشتر، ہمارے بڑے بڑے علماء دیہات میں، گاؤں میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور طالب پہنچ گئے سینکڑوں میل سے، ان کو اطلاع ملی ہے کہ فلاں فن کا ماہر فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے. ظاہر بات ہے ہر شخص ہر فن مولا تو ہوتا نہیں تھا، کوئی محدث ہے تو اس کا مقام تفسیر میں اتنا اونچا نہیں ہے، کوئی فقیہ ہے تو اس کا مقام حدیث، علم حدیث کے اندر اتنا بلند نہیں ہوگا، کوئی متکلم ہے، معقولی ہے، یعنی جو معقولات کا علم ہے، فلسفہ منطق، اس میں اس کا اونچا مقام ہے، ظاہر بات ہے منقولات میں اس کا وہ مقام نہیں ہوگا. تو اکثر جو ہمارے بزرگ تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ اسی چکر میں رہتے تھے. آج یہاں نہیں کہ بس ایک اگر سند مل گئی ہے 4-6 سال کسی درسگاہ میں تو بس اب گویا کہ سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آ گیا، اب کسی مسجد میں جا کے ڈیرا لگائیں گے اور اب گویا کہ تحصیل علم کا مرحلہ پورا ہو گیا. معاذ اللہ، یہ تو آغاز ہوتا ہے. یہ جو بنیادی یہ تربیت ہوتی ہے، اس سے تو انسان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے علم کے حصول کی. جیسے آپ انٹرنس کا امتحان کہتے تھے میٹرک کو، یہ نہیں کہ کچھ پڑھ لیا، اب انٹر ہو سکتے ہیں آپ علم کے میدان میں، اب انٹرنس ہوئی ہے آپ کی، اب داخلہ ہوا ہے. تو اسی طریقے سے در حقیقت یہ فارغ التحصیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کل علم آپ نے حاصل کر لیا، بلکہ یہ کہ آپ کے ہاتھ میں وہ استعدادات اب آ گئی ہیں کہ جس سے آپ اس طلب علم کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ تو ایک لائف لانگ پروسیس ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا اطلب العلم من المهد الى اللحم، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور اپنی گور تک، گود سے گور تک انسان جو ہے طالب علم رہتا ہے. تو اس طریقے سے علماء کے پاس لوگ جاتے تھے، اور وہی لوگ پھر، اور میں ذکر آ گیا ہے میں آپ کو سنا دوں، اس قدر ہمارے ماضی قریب کے اندر عظیم شخصیات ابھی موجود تھیں اسی ملک میں، اسی معاشرے میں، مولانا حسین علی واہ بچرا والے، یہ واہ بچرا چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے میاں والی سے ذرا پہلے، 13 میل غالباً میاں والی سے ہے، یہ سرگودے سے جو گاڑی جاتی ہے میاں والی کی طرف، اس میں میاں والی سے 13 میل ورے جو ہے یہ اسٹیشن. یہاں ایک عالم دین تھے مولانا حسین علی صاحب، انہی کے شاگرد تھے مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ التفسیر، انہی کے شاگرد یہ گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، انہی کے شاگرد تھے وہ شیخ القرآن جو پنج پیر میں تھے، جو ہمارے پاس بھی قرآن اکیڈمی میں ایک ہفتہ آ کر مقیم رہے تھے، میں نام اس وقت بھول رہا ہوں، جی مولانا طاہر صاحب، محمد طاہر صاحب. تو اس طریقے سے اسی طرح گجراوالے میں بہت بڑے عالم دین تھے مولانا شمس الدین، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، اور یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے شاگرد ہیں. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لوگ آ جاتے تھے، وہ کاشتکار تھے، خود ہل چلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے ہل چلاتے تھے، کھیتی بوتے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ کا جو ہے جو کاشت کیا ہوا غلہ ہے وہ اپنے جو ان کے پاس طالب آ جاتے تھے. یہ نہیں چندے لیے پھر رہے ہیں، سفیر جو ہیں وہ کمیشن ایجنٹ پھیلائے ہوئے ہیں، وہ جائیں اور 50% ان کا اور 50% آگے جمع کرا دیں، یہ نہیں. جو آگے آیا ہے وہ مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے، طلب علم کے لیے آیا ہے. تو یہاں تک ان کے بارے میں آیا ہے چشمدید کہ کسی وقت وہ حل چلا رہے ہیں اور ان کے شاگرد کتابیں لیے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں، درس و تدریس ہو رہی ہے. میں ان کی قبر پر حاضر ہوا تھا، میں نے ان کے چونکہ اس پورے سلسلے کو دیکھا ہے، ان کی کتاب تحفہ ابراہیمی تصوف کے موضوع پر بڑی بلند کتاب ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا تھا. بہرحال ایسی مثال ہی اب موجود تھی، یوں سمجھیے کہ یہ کوئی میں کوئی قرون اولا کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اس دور کی بات ہے کہ لوگ آ جاتے تھے. تو سائل جو ہے وہ صرف مال کا سائل نہیں ہے، سائل کوئی اپنے تربیت نفس کے لیے آ جاتا ہے، تزکیہ نفس کے لیے آ جاتا ہے، جیسے انہی صورتوں میں آئی ہے نا وہ سورت الشمس، کہ اللہ تعالی نے اتنی قسمیں کھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور جس نے اس نفس کو مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا. تو لوگ کتنے کتنے سفر کرتے تھے، کہاں کہاں جاتے تھے طلب علم کے لیے، حصول تزکیہ کے لیے. پھر یہ کہ وہاں کوئی ایسے بھی ہوتے تھے مدارس کے جہاں حکومت کی کوئی گرانٹ ہو اور کوئی اوقاف ہو جاتے تھے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو زیادہ باہمیت اور غیرت مند لوگ ہوتے تھے، جن میں عزت نفس اور خودی ہوتی تھی، جو واقعتاً اللہ والے ہوتے تھے اس درجے کہ وہ کسی امیر کے در پر جا کر دستک دینا اور ان کے محفلوں میں بیٹھنا بھی انہیں گوارا نہیں تھا، ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے گرانٹس کہاں ہو سکتی تھی، ان کے لیے کہاں امداد ہو سکتی تھی. تو ان سے حصول علم کے لیے لوگ آتے تھے، تو اسی شکل میں آتے تھے. تو اما سائل فلا تنہر، اب اس میں گویا کہ ان سب کو کور کر لیجئے، کوئی پیسہ مانگنے والا، کوئی سائل، کوئی سوالی جسمانی میں ہم کہتے ہیں، جو احتیاج کی بنیاد پر جس نے اپنا ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا دیا ہے، گویا کہ اپنی عزت نفس کو ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو اب آپ کے مروت سے اور شرافت سے یہ بعید ہے کہ آپ ٹھوکر مار دیں. لہذا ایک تو یہ بھی ہے کہ فرمایا گیا کہ سائل کو ضرور دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا ہو، تمہیں کیا پتا، تم ظاہر دیکھ رہے ہو اس کو کیا احتیاج لاحق ہو گئی ہے تم نہیں جانتے. اور اگر قرائن ایسے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروفیشنل بیگر ہے یا یہ تو دھوکے باز ہے یا کوئی اور شکل ہو سکتی ہے، تو پھر کسی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جھڑکے، آپ معذرت کر لیجیے، بد دیجیے. یہاں پر بھی میں دیکھا کرتا ہوں جمعے کے بعد جو ایک مصیبت ہوتی ہے، اور یہ سب پروفیشنل بیگر ہے، بارہا خیال آیا کہ میں کہوں کہ بھائی آپ ان کو نہ دیجیے، یہ ایک ایک روپیہ دے کر اور کچھ پیسے دے کر آپ سمجھتے ہیں شاید حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی آپ نے، اور اصل میں آپ جو ہے وہ ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کی اس بیگری کو، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری کی انکریجمنٹ ہے، اور یہ در حقیقت بہت ہی گھٹیا کام ہے. یہ لوگ وہ نہیں ہے. ہاں کیجئے، کسی تلاش کیجئے کسی کو کہ جو حاجت مند ہو، محتاج ہو، اس کے گھر جا کر اس کی ضرورت پوری کیجئے، پھر ایک روپے والی بات نہیں، پھر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیجئے کہ جس سے واقعتاً اس کی کوئی رکی ہوئی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، تو وہ بڑا اونچا کام ہے. باقی یہ اس طرح کی خیرات، لیکن اس سب کے باوجود بہرحال جھڑکنے کا حق نہیں. یہ معاملہ ہماری قرآن اکیڈمی کی مسجد میں لوگ آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اب تقریر شروع کر دیتے ہیں، بہت غصہ آتا ہے واقعتاً. نہ وہ اس وقت نماز کے بعد کے اذکار آدمی جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ کر سکتا ہے، مصنون اذکار، اور طبیعت جو ہے فوراً منتشر ہو جاتی ہے ان کی تقریر کی طرف. لیکن یہ کہ جھڑکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، مجبوراً اس کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ کہ ان کو بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، دیں یا نہ دیں اس کا آپ کا فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے بھی جو بھی قرائن ہیں اس کے اعتبار سے، اور لیکن یہ کہ جھڑکنے کی اجازت نہیں. اسی طریقے سے جو بھی کوئی سوالی علم کا سوال، اس میں بھی اگر آپ کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ یہ تو مجھے الجھانا چاہتا ہے، یہ تو خامخواہ جو ہے میرے ساتھ الجھنا چاہتا ہے، جس کو فرمایا گیا سورہ فرقان کے آخر میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے الجھے ان سے مخاطب ہوں تو وہ کہتے ہیں سلام، میں آپ سے نہیں الجھ سکتا، لا نبغ الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ جو ہے اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال کسی خوش اسلوبی سے قالو سلام، سلام کہہ کر رخصت ہو جائیں کہ بھائی آپ کا کچھ مقصد اور معلوم ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ اس وقت میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو جب ہم انتظار کریں کسی اور وقت پہ گفتگو کریں گے، اس وقت گفتگو جو ہے لا حاصل ہو رہی ہے، بیکار ہو رہی ہے. تو یہ قالو سلامہ بھی ہے. اور اس جیسے کہ میں نے کیا سائل کو اگر پیسہ مانگنے والا سائل ہے اس میں بھی آپ نے وہ آثار دیکھے ہیں تو جھڑکنے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن خوش اسلوبی سے معذرت کر لیں. اسی طریقے سے کوئی شخص بظاہر تو سوال کر رہا ہے آپ سے کھڑے ہو کر، لیکن آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سوال نہیں کر رہا بلکہ یہ الجھانا چاہتا ہے، یہ اس کی نیت جو ہے در حقیقت افہام و تفہیم کی ہے ہی نہیں، یہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں، بلکہ یہ کہ یہ کوئی بحثم بحثا جو ہے اور زدم زدہ اس کے پیش نظر ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس میں بھی معذرت کر سکتے ہیں. لیکن جہاں کہیں بھی اندازہ یہ ہو کہ نہیں یہ سمجھنا چاہتا ہے تو پھر جھڑکنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جہاں زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں کم ذہین لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا تو دوسری دفعہ پوچھے گا بتائیے، دوسری دفعہ سمجھ میں نہیں آیا تیسری دفعہ پوچھے گا پھر بتائیے. تو جھڑکنے کی اجازت ان کو بھی نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب یہ دونوں تاویلات جو ہیں ان کے اعتبار سے اس کا تعلق اس آیت کا جو ہے وہ جڑ جائے گا وہ جو فرمایا تھا اس سے بھی کہ الم یجد کا یتیم انفاوا، اس لیے کہ یتیم کے ساتھ مسکین جڑا ہوا ہوتا ہے تو سائل مالی جو ہے وہ اس اعتبار سے آیا. اور یہ جو دوسرا ہے علم کا سوال، علم کا طالب، ہدایت کا طالب، تزکیہ نفس کا طالب، اس کا تعلق جڑ جائے گا دوسری آیت سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی آپ کو بھی تو اللہ نے ہدایت دی ہے نا. جیسے حضرت مسیح کا قول مجھے یاد آیا کہ انہوں نے جب اپنے حواریین کو تبلیغ کے لیے بھیجا رخصت کیا تو جو تقریر اس وقت کی ہے انجیل متی کی انجیل میں، میں نے اس کو پڑھا ہے بہت متاثر ہوا ہوں. متی کی انجیل میں دو وعظ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایسے ہیں کہ میرے نزدیک پوری دنیا میں ان کا کوئی بدل موجود نہیں. اس کی وجہ یہ کہ حضور کے خطبات ریکارڈڈ نہیں، حضور کی تو چھوٹی چھوٹی احادیث تو ہے، لمبے خطبے تو ریکارڈ ہوئے ہی نہیں. اصل خطبات تو آپ نے دیے ہوں گے مکی دور میں جبکہ دعوتی دور تھا آپ کا، جس میں کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، اور اس کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں. تو یہ ہماری محرومی ہے. لیکن ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے کہ جو تمام علوم کا جامع ہے. لیکن واس جسے کہا جاتا سرمن، تو سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا واس جو پہلا واس ہے متی کی انجیل میں، وہ بہت بلندی کی شے ہے، بہت بلندی پر حضرت مسیح نے گفتگو کی ہے. اور اسی طریقے سے جب اپنے حواریین کو، گویا کہ جیسے ہمارے ہاں یہ خانقاہی نظام میں تھا کہ کسی شخص نے سلوک کی تکمیل کر لی، اب اسے اجازت دی جاتی تھی کہ جاؤ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، اب جو یہاں تم نے حاصل کیا وہاں جا کر خلق خدا کو تقسیم کرو. تو اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریین کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے. تو بڑا پیارا جملہ اس میں آتا ہے جس کے لیے میں یہ ساری بات کہنی پڑی کہ تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم کرو، میں نے تم سے کوئی اجر نہیں لیا، میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا، میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی. تو اسی طریقے سے تمہیں اپنی اس دعوت پر، تلقین پر، تبلیغ پر، نصیحت پر کبھی کوئی اجر نہیں لینا ہے، کبھی کوئی اجرت نہیں لینی. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ ام الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی تو آپ اسی ہدایت کو عام کیجئے، اللہ نے آپ کو علم دیا تو آپ اس علم کو پھیلائیے، جو بھی اس مانگنے آتا ہے اس کو جھڑکیے نہیں، اگر ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آتا تو 10 دفعہ سمجھائیے. تو یہ تعلق جو ہے کہ الم یجد کا یتیما فآوا، اس کے ساتھ وہ سائل کے جو مالی معاملات کا سائل ہے اس کا تعلق ہے، اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اس کے ساتھ تعلق جو ہے اس دوسرے پہلو کا ہے، علم اور ہدایت، تزکیہ نفس، جو چیز بھی اللہ نے آپ کو دی ہے اب اس کو آپ بانٹیے، اور اس میں جو بھی سائل بن کر آ گیا ہے اس کو جھڑک یہ نہیں. آخری آیت جو ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یہ جو ہے یہ جامع ترین آیت ہے. اور اے نبی, اور ظاہر بات ہے میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں گویا کہ حضور کی وساطت سے صحابہ کرام کو اور ہم میں سے ہر شخص کو خطاب ہے, جو نعمت آپ کے رب کی آپ پر ہوئی ہے اسے بیان کیجئے. اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اس کا ذکر کیجئے, اس کا چرچا کیجئے, اسے عام کیجئے. اب اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک نعمت مادی ہے, کسی کو اللہ نے دولت دی ہے, سرمایہ دیا ہے, اس میں بھی بہت بری بات ہے, اس کی بڑی مذمت آئی ہے احادیث میں کہ اللہ نے تو کسی کو غنی بنایا ہو اور وہ پھٹے حالوں میں رہے, لوگوں کے سامنے آئے تو معلوم ہو کہ مفلس قلاش ہے, شاید اسے کھانے کو نہیں ملتا یا اس کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہے, لوگ اسے سائل سمجھ بیٹھے اور کچھ دینے لگے. یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے, یہ کچھ لوگوں نے تقویٰ کا اس کو سمجھا ہوا ہے, یہ چیز نہیں ہے. جیسے کہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے, سورہ آراف میں, کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اللہ نے جو طیبات رزق کے دیے ہیں کس نے حرام کیا ان کو؟ اگر اللہ نے اچھا دیا, اچھا کھائیے, اچھا پہنیے, یہ ضرور ہے. جیسے کہ فرمایا حضور نے کہ دوسروں کا خیال رکھو, یہ تبذیر نہ ہو کہ آپ اپنی دولت کو ظاہر کر رہے ہو اس طریقے سے کہ دوسروں کا دل دکھے. اسی لیے فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کے لیے کبھی تم پھل لے کر آؤ تو اول تو یہ ہے کہ آپس کے پڑوس کے گھروں کے اندر بھی پہنچاؤ, اور اگر نہیں ہے, ہے اتنا سا کہ بمشکل وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس کو کھا سکیں, تو پھر یہ کہ کم سے کم چھلکے اپنے دروازے پر مت پھینکو کہ پڑوس کا بچہ دیکھے گا اور اس کے دل میں حسرت پیدا ہوگی کہ ان کے گھر میں آج فلاں پھل آیا اور فلاں فروٹ آیا اور فلاں میوے آئے اور ہم محروم ہیں. تو یہ احساسات جو ہیں معاشرتی زندگی کے اندر, ان کا لحاظ رکھتے ہوئے, لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کیا ہے اب اس خیر کا ظہور ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے بھی یہ بھی گویا کہ ادنا درجے میں, اما بنعمت ربک فحدث کے درجے میں. دوسرا درجہ اس کا کیا ہے؟ اللہ نے فرض کیجئے آپ کو علم دیا ہے, فہم دیا ہے, اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ خاص جو ہے اس اعتبار سے مانوی نعمت عطا فرمائی ہے. تو بعض ہمارے بزرگوں نے اس آیت کی روح سے فرض سمجھا ہے اس کا ذکر کرنا, جو عام لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے شاید تعلی ہے, یہ شاید یہ اپنے دھونس جما رہے ہیں, شاید یہ ہمارے اوپر اپنے علم کا جو ہے وہ روب گانٹنا چاہتے ہیں. مثلا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بعض جگہ پر اپنے مقامات کا تذکرہ کیا ہے, عام آدمی یہ سمجھ بیٹھتا کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, حالانکہ وہ سمجھتے ہیں اس حکم کی روح سے اپنے آپ کو پابند. اما بنعمت ربک فحدث. اسی طریقے سے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ, جو میرے نزدیک 12ویں صدی کے مجدد ہیں, 11ویں صدی جو ہے جس سے الف ثانی شروع ہوئی, دوسرا 1000 سال امت مسلمہ کی تاریخ کا وہ تو ہے 11ویں صدی, اس کے مجدد حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہیں, لیکن 12ویں صدی کا مجدد اعظم وہ شاہ ولی اللہ ہے. انہوں نے بھی اپنے کچھ ایسے باطنی معاملات جو ان کا ذکر کیا ہے ان کو اسی ذیل میں لانا چاہیے. جیسے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر, میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں کوئی فخر کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے. آپ نے اپنے بہت سے مناقب خود بیان کیے, مجھے اللہ نے یہ دیا ہے, میں یہ ہوں, میرے اندر یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, اور لیکن یہ کہ ولا فخر, ولا فخر یہ میں فخر کے لیے نہیں کہہ رہا, میرے رب نے حکم دیا ہے. اما بنعمت ربک فحدث, کہ آپ کو جو بھی نعمتیں آپ کے رب نے عطا فرمائی ان کا تذکرہ کیجئے. ان کا کتمان بھی ایک طرح کی ناشکری ہے. اس کا اظہار جو ہے اس کی روح سے, یہ گویا کہ اس آیہ مبارکہ کی روح سے ہمارے علماء, ائمہ, بزرگ, اسلاف جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں احتیاط کے ساتھ. عام آدمی یہ کرے گا تو ظاہر بات ہے جس کا اپنا تزکیہ نفس نہیں ہوا وہ اس راستے پر چلے گا تو یہ تکبر ہو جائے گا, تعلی ہو جائے گی, اس میں بہت ہی خطرے کا اندیشہ ہے, تباہی اور بربادی کا اندیشہ ہے. لیکن جن لوگوں کا وہ مقام بلند ہو چکا ہو, اسی طرح کی ایک بات تو حضرت مجدد نے کہہ دی تھی جس پر پکڑ ہو گئی ان کی, جس پر کہ پیشی ہو گئی پھر شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں. اب اپنے کسی سیر باطنی اور سلوک کے معاملے میں وہ مختلف مقامات سے گزرے ہیں, اللہ نے جو بھی انہیں روحانی ترقی دی ہے تو انہوں نے لکھ دیا میں مقام ابو بکر صدیق سے گزرا, مقام فاروقی سے گزرا, مقام عثمانی سے گزرا, مقام علوی سے گزرا. لوگوں نے کہا دیکھو جی یہ اپنے آپ کو افضل کہہ رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلندتر ہو گیا فاروق اعظم سے بھی، صدیق اکبر سے بھی، علی مرتضیٰ سے بھی، عثمان غنی سے بھی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ظاہر بات ہے کہ حاسد تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. اب انہوں نے جا کے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، وہ رپورٹیں دی. اصل بات اور تھی کہ کچھ مصاحبین نے جہانگیر کو یہ بتا دیا تھا کہ اس شخص کا اب جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کا معاملہ ہے، اس کا اثر و نفوذ اتنا بڑھ رہا ہے کہ یہ تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اصل بات تو یہ تھی، لوگوں کا رجوع ہے اس کی طرف، لیکن یہ کہ اس کو بہانہ بنایا، دیکھو جی یہ شخص جو ہے اس نے کہہ دیا کہ میں مقام صدیقی سے بھی گزر گیا، میں فلاں مقام سے بھی گزر گیا، میں فقہ. تو اب یہ تو بہت بڑی توہین ہے عوام کے اندر، آپ سمجھیے اس پر شورش برپا ہو سکتی ہے، ہنگامہ ہو سکتا ہے. اس کا بڑا لطیف جواب دیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے. بہرحال ذہانت اور فطانت کی تو بلندی ہوتی ہے، تبھی اللہ یہ مقامات دیتا ہے. کہ جب جہانگیر کے دربار میں پیشی ہوئی ہے اور بالکل جو تخت جہاں پہ جہانگیر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بلایا وہاں قریب، اور جب یہ اس پر کہا کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ جی ہاں میں نے لکھا ہے، لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں ابھی آپ کے پاس آیا ہوں تو 20,000 جو منصب دار تھا اس سے بھی آگے گزر آیا، آپ کے پاس آیا ہوں نا، اور پھر وہ 15,000 اور 30,000 منصب دار جتنے آپ کے درباری بیٹھے ان سب سے گزر کر آیا ہوں نا، لیکن یہ میرے لیے تو عارضی بات ہے، ابھی واپس چلا جاؤں گا. یہ 30,000 منصب دار جو یہاں بیٹھا یہ مستقل منصب دار ہے، میرا تو کوئی منصب نہیں، لیکن میں آیا ہوں تو ان تمام مقامات سے گزر کے آیا ہوں. اب یہ توجیہ تھی، اس کے بعد اب کسی کو بولنے کا کوئی چارہ ہی نہیں، کسی کے پاس کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں کہ ایک عارضی بات ہوتی ہے، سیر باطنی کا معاملہ ہے، اللہ نے مجھے وہ منزلیں طے کرائی ہیں، لیکن میں تو پھر واپس آ گیا ہوں. جبکہ ان حضرات کا مقام صدیقی پر ابو بکر صدیق کا تمکن ہے، مقام فاروقیت پر عمر فاروق کا تمکن ہے، لیکن ہمارے لیے یہ صرف ایک سیر باطنی ہے، ایک سلوک کے مختلف مراحل میں سے یہ تجربہ ہوا ہے. بہرحال یہ دوسری بات میں نے عرض کی کہ اس قسم کا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے ساتھ خاص معاملہ ہو تو اس آیت کا یہ مطلب بھی سمجھا گیا ہے، حضور نے بھی اس پر عمل کیا اور ہمارے بہت سے اسلاف نے عمل کیا. اور تیسری اور آخری بات، سب سے بڑی نعمت یہ قرآن ہے جو اللہ نے آپ پر نازل کی، وہ نبی اس کو بیان کیجئے، عام کیجئے، پھیلائیے. یہ گویا کہ اس آیت کا وہ مفہوم ہے کہ جو سب سے زیادہ ظاہر و باہر ہے، سب سے زیادہ سامنے کی شے ہے. حضور کی ساری زندگی تو اسی میں گزری ہے، ان اتلو القرآن، کہ میں قرآن پڑھتا رہوں پڑھاتا رہوں، میں قرآن پڑھوں اور پڑھ کے سناتا رہوں. مجھے دولت اگر ہے، ہدایت نہیں ہے تو اللہ تللے کرے گا، بدماشیاں کرے گا، عیاشیاں کرے گا، وہ دولت اس کے لیے زحمت ہو گئی، رحمت نہیں ہوئی، نعمت نہیں ہے، نقمت ہے، اللہ کا عذاب کمائے گا اس دولت کے ذریعے سے. اولاد بھی ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو تربیت نہیں کرے گا، اس کو دنیا کے اندر تو اونچے سے اونچا پہنچا دے گا لیکن دین کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. یہی اولاد اس کے لیے قیامت کے اندر جو ہے اس کا گلا پکڑے گی کہ تم نے ہمیں یہ سب کچھ تو پڑھایا اور ہمیں دین نہیں سکھایا، آج تمہارے اس کرتوت کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم ہمیں اگر تم نے یہ تعلیمیں دلوائی تھی، ایجوکیشن کالج میں داخل کرا دیا، فلاں میں داخل کرا دیا، اور امریکہ بھیج دیا اور انگلینڈ بھیج دیا، لیکن اپنے گھر کے اندر، اپنی گھر کے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا اگر کوئی شخص ہمیں قرآن پڑھا سکتا تھا، اس سے قرآن نہیں پڑھوایا تو کون مجرم ہے؟ آج جہنم میں ہم جھونکے جا رہے ہیں تو تمہاری وجہ سے جھونکے جا رہے ہیں، یہ کہا جائے اگر کہ نہیں، تو وہ اولاد آپ کے لیے قیامت کے دن نعمت ثابت ہوگی یا نقمت ثابت ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نعمت کا دار و مدار نعمت ہدایت پر، اور الہدا قرآن حکیم ہے، اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیے چلے جاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، اس نعمت کو عام کریں. اس سے بڑی خدمت خلق کوئی نہیں، بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی خدمت خلق ہے، پانی کی سبیل لگا دینا بھی خدمت خلق ہے، ہسپتال بنا دینا بھی خدمت خلق ہے، لیکن یہ ساری خدمتیں دنیا کی اس عارضی زندگی سے متعلق ہیں. ادھر آنکھ بند ہوئی آپ کی ساری خدمت چوپٹ ہو گئی، آپ نے کھلا دیا اس نے کھا پی کر ختم کیا، آپ نے علاج کر دیا، چلیے ویسے تو زندگی علاج سے بڑھتی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہے، لیکن چلیے اس کی مصیبتوں میں تکلیف میں کوئی کمی ہو گئی ہوگی، لیکن اصل تکلیف تو وہ ہے جو جہنم میں جھونکنے کی شکل میں ہوگی، اس سے اگر بچا لو تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس سے بڑی خدمت خلق اور کوئی نہیں. تو اما بنعمت ربک فحدث، اے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہیے، کھول کھول کر بیان کیجئے، تبیین کیجئے، تشریح کیجئے، اسے ہیمر کیجئے، ذہنوں میں اتاریے، دلوں میں اتاریے، لوگوں کی شخصیتوں میں جذب کرنے کی کوشش کیجئے. یہ ہے سب سے بڑا کام جو آپ کے کرنے کا ہے. اب اس میں ایک بڑا، ایک جس کو صنعت لفظی کہتے ہیں، بڑا عمدہ ربط قائم ہو گیا ہے کہ حضور نے قرآن مجید کے منشا کو جب کھول کر بیان کیا تو ان چیزوں کا نام علم حدیث ہے. حدیث اور حدث، تعلق جوڑیے یہاں پر. حدیث رسول کیا ہے؟ قرآن ہی کے مزمرات کو تو کھولا ہے. کہیں وہ عملی مزمرات ہیں، کہیں وہ علمی مزمرات ہیں، کہیں وہ حکمت قرآنی کا بیان ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کا قول اور عمل قرآن کی تشریح اور تفسیر ہے. ہم نے قرآن اے نبی آپ پر اس لیے نازل کیا، انزلنا الیک ذکرا لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ چیز کے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. لہذا قولا عملا حضور نے تبیین کی ہے قرآن کی. یہ تحدیث نعمت ہے، اسی لیے اس علم کا نام ہی علم حدیث پڑ گیا ہے. اس لیے کہ در حقیقت یہ اس حکم کے تحت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ گویا کہ ایک لفظی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی اور خود بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ دوسرا حصہ جو ہے میری گفتگو کا، اندیشہ یہی ہو رہا ہے، میرا اندازہ تھا کہ میں پہلے حصے کو آدھے گھنٹے میں مکمل کر لوں گا، لیکن یہ کہ پونا گھنٹہ بلکہ اس سے زائد لگ گیا ہے. ملکی حالات اس وقت جو بھی ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ عرض کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے اندرون ملک کا معاملہ، جو ہر باشعور اس وقت پاکستانی مسلمان شدت سے محسوس کر رہا ہے، جس کو بھی پاکستان سے کوئی محبت ہے، یہ شدید ترین جو محاذ آرائی مرکز اور پنجاب کی حکومتوں کے درمیان جاری ہے. مرکز کی حکومت جو پیپلز پارٹی کی، پنجاب کی حکومت جو آئی جے آئی، اس میں مرکز کے ساتھ جو ہے آپ بریکٹ کر لیجئے کہ سندھ کی حکومت بھی چونکہ پیپلز پارٹی کا غلبہ ہے، لیکن یہ کہ اس پر گفتگو میں بعد میں کروں گا. تو مرکز کی حکومت جس پر پیپلز پارٹی کا تصرف ہے اور صوبائی حکومت جس پر آئی جے آئی کا قبضہ ہے، ان کے درمیان محاذ آرائی جو ہے جو شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے انتہائی خوفناک ہے. میں نے تو بڑا شکر ادا کیا تھا کہ جمہوریت کی پٹڑی پر ملک کی گاڑی دوبارہ چڑھ گئی، لے دے کر معاملے ہو جائیں گے، سیٹلمنٹ ہو جائے گا. اس کی ایک مثال سندھ میں آئی بھی ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا، لے دے کر ہی معاملہ ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ جمہوریت کا صحیح صحیح تقاضا ہوتا ہے. اس میں کچھ امید مجھے تھی کہ یہ جو بہت گرما گرمی ہو رہی ہے، بہت شورا شوری ہے، اس میں ان ضمنی الیکشنز کا بہت بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ سیٹیں لینی تھیں، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جو ہماری عوام کی نفسیات ہے اس کے اعتبار سے بڑکے مارنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے ان پر اثر انداز ہونے کے لیے. تو شاید یہ جو بھی بیان بازی ہو رہی تھی، وہ پنجابی فلموں کی بڑکیں جو مشہور ہیں، اس طرح کی بڑکیں جو ہمارے سیاستدان مار رہے تھے، اور دو طرف سے ہو رہا تھا معاملہ، کوئی ایک طرف سے نہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید کہ یہ ضمنی انتخابات ہو لیں تو اس کے اندر کمی آ جائے، لیکن نظر جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو کمی کی طرف جانے کی بجائے اس میں مزید شدت پیدا ہوگی. سبب اس کا کیا ہے؟ اصل مارکا جو کہ اس میں ہو رہا ہے، مرکز اور پیپلز پارٹی اور ادھر آئی جے آئی اور پنجاب میں، میرے نزدیک اس کا اصل سبب یہ ہے کہ دونوں طرف ایسی نوجوان قیادت آ گئی ہے اچانک، کہ جس میں ایک طرف تو جذبات ہے نوجوانی کا معاملہ، اور دوسری طرف ناقدر بیکاری ہے. اچانک بہت سے لوگ جو ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی وہ ہیں کہ جن کو اچانک حکومت جو ہے اس کا تجربہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، عمریں بھی کم، اور دوسری طرف یہ ہے، میرا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ مستقل موقف یہ ہے کہ ووٹ کا حق بھی 40 سال سے پہلے نہیں ملنا چاہیے. اور میں اسے قرآن مجید سے، کیونکہ میں اس کو نص قطعی نہیں کہہ سکتا کہ اس موضوع پر وہ بات نہیں آئی، لیکن جس کو اقتضائے نص کہا جائے، جو کسی چیز سے ڈرائیو کیا جائے، آخر یوں ہی تو نہیں قرآن کا ہر لفظ بامانی ہے، یوں ہی تو نہیں فرما دیا حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا. تو پختگی کی عمر 40 سال کی ہے،
لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ جو ہیں اس عمر سے بہت کم اور وہ بہت اعلیٰ مناصب کے اوپر پہنچ گئے ہیں. تو ایک تو یہ نا عمری اس کا جوش اور خروش, اور دوسری طرف نا تجربے کاری, ان دونوں کا جو ڈسکریڈٹ ہے وہ اس ملک میں مارشل لا کے تسلسل کو جاتا ہے, تربیت ہی نہیں ہوئی. اور واقعہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ہاں کے سنجیدہ متین جو لوگ تھے وہ کونوں کھجروں میں بیٹھتے چلے گئے, کوئی بزرگ میدان میں نہیں رہا. اب جس سے ذاتی طور پر کسی کو کتنا بھی اختلاف ہو, لیکن دولتانہ صاحب بھی آخر ہمارے سینئر سیاستدان تو تھے, بال تو سفید ہیں. ادھر چٹھا صاحب, محمد حسین چٹھا صاحب, وہ ہمارے پرانے سیاستدان, سب کونوں کھجروں میں بیٹھتے. کیونکہ مارشل لا میں فرد واحد کی بات چل رہی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص جس کے اندر کوئی عزت نفس ہے, جس کے اندر کوئی اپنی بات پر کوئی اعتماد ہے, وہ کیسے اس کا ساتھ دے. اور ظاہر بات ہے جب الیکشن نہیں ہو رہے, گزر جاتے ہیں سال ہر سال, کہ کوئی تو جو جس کو سیاسی تربیت کہتے ہیں اس کا فقدان رہا, تو اس کا بھی اصل میں ڈسکریڈٹ. اس جرم کا جو سارا وبال ہے وہ در حقیقت ان لوگوں پر ہے. اور میں صرف ضیاء الحق کا نہیں ذکر کر رہا, وہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تھے, جو صدر ایوب خان صاحب, ان کا معاملہ بھی ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی یہ عافیت رکھی تھی کہ ڈائریکٹ مارشل لا بہت جلدی وہ ختم کر کے, اور بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ایک سویلین حکومت اور سیاسی حکومت کو سامنے لے آئے تھے. یہ تو یوں سمجھیے کہ قیامت ہوئی ہے. یہ 8.5 برس ننگا مارشل لا چلنا, اور اس کے بعد بھی ظاہر بات ہے کہ مارشل لا ان ڈسگائز تھا, اس لیے کہ اوپر اچکن پہن لی تھی, نیچے تو وردی موجود تھی, جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی وردی موجود ہے. اصل قوت وہ کہتے تھے کہ میرا تو میری کانسٹیچوئنسی فوج ہے. اس اعتبار سے آج در حقیقت اس صورتحال سے جو ہم دوچار ہیں, تو در حقیقت یہ مارشل لا کا مستسلسل, اور اللہ تعالی سے امید ہوتی ہے, ہمیں اپنے آپ سے امید نہیں, اپنے حالات سے امید نہیں. حالات انتہائی مایوس کن ہیں, بارہا میں نے کہا ہے, لیکن کچھ مشیت ازدی کے ساتھ ایک امید جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے. کیونکہ میں نے جیسا کہ آج پہلے بھی ذکر کیا, یہ 400 برس میں تجدید دین کا جتنا کام ہوا ہے وہ اسی بر عظیم پاک و ہند میں ہوا ہے. حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ, تحریک شہیدین, حضرت شیخ الہند, علامہ اقبال, جماعت اسلامی, تبلیغی جماعت, یہ سب کے سب کہاں ابھرے, علماء کرام کا اتنا عمل دخل, تو کئی نہ کوئی تو نتیجہ نکلے گا. کب نکلتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کتنے دھکے ہمیں کھانے پڑتے ہیں درمیان میں, اس کا کچھ پتہ نہیں. کتنے ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے اس دوران میں برس جائیں, جیسے 1971 میں برسا تھا, ایسے ہی اب بھی برس سکتا ہے اور کوڑا برس سکتا ہے. تو یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن کچھ مشیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے بچایا ہے اور اللہ تعالیٰ آگے بھی شاید بچائے, تو اس اعتبار سے امید ہے, ورنہ حالات انتہائی مایوس کن ہیں. اس میں جہاں تک قصور ہے اس محاذ آرائی میں, میں نے جیسا کہ عرض کیا, وہ یک طرفہ نہیں, دو طرفہ ہے. اور ایک اعتبار سے میں اس میں پیپلز پارٹی کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ اپر ہینڈ ان کا ہے, ان کی حیثیت اس وقت ہے کہ وہ ایک قومی پورے ملک کی ایک جماعت کی حیثیت سے آئے. ان کے چاروں صوبوں میں کچھ نہ کچھ عمل دخل, جبکہ آئی جے آئی کا تو ایک اتنا بڑا صوبہ, سیکنڈ جو صوبہ ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے, سندھ اس کے اندر وجود نہیں رہا. لہذا ذمہ داری بھی اب ان کی زیادہ تھی, اور اس میں اگر کوتاہی ان کی طرف سے ہوئی ہے, اب یہ جو بھی ہوا ہے, کس قدر غلط اقدامات ہیں, میوزک 89 اور طرح طرح کے اس قسم کے اقدامات, اور ایک دم تھوک کے حساب سے تمام مجرموں کو چھوڑ دینا, ان میں سے سیاسی مجرم بھی تھے اور دوسرے بھی تھے, ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی تائید نہیں کرے گا. آپ اثر نو مقدمات شروع کرا دیتے, اثر نو ان کی جو ہے وہ دوبارہ نظر ثانی ہو جاتی, لیکن اس طریقے سے ایک بائی سٹروک آف پین جو ہے ان کو ختم کر دینا, اس مقدمات کو اور سزاؤں کو, یہ چیزیں سب اسی ناتجربے کاری کے کھاتے میں جاتی ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے اس کے اعتبار سے, اگرچہ دونوں طرف ہے, یہ دونوں طرف ہے, آگ برابر لگی ہوئی, لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے میرے نزدیک جو پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے وہ زیادہ ہے. اس میں جو سب سے بڑا اشکال ہے, جس کی طرف میں اس وقت آپ کی توجہ خاص طور پہ منعطف کرانا چاہتا ہوں, وہ مسئلہ ہے سندھ کا. کیونکہ میں نے اندرون سندھ کے کچھ دورے کیے تھے, اسی کی وجہ سے میری کچھ رائے بنی تھی. پنجاب میں ہمارے دوستوں میں سے اکثر کو میری وہ رائے سمجھ میں نہیں آئی. جس زمانے میں وہ کتاب لکھ رہا تھا اور وہ سلسلے وار شائع ہو رہی تھی, استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ, تو ایک بہت دانشور شخص ہیں جن کا نام ہے مظفر حسین صاحب، ان کے مضامین ہمارے ہاں چھپتے بھی رہے ہیں، ہماری قرآن کانفرنس میں مقالے پڑھتے رہے ہیں، ویسے تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ہے، لیکن یہ کہ بہت پڑھا لکھا آدمی، صاحب دانش، صاحب علم. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ پتہ نہیں اور بھی لوگ سندھ جاتے ہیں اور آتے ہیں، کسی نے آج تک یہ باتیں نہیں کی جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اب وہ باتیں سامنے آ گئیں کہ کس درجے وہاں پر لاوا اندر ہی اندر پک رہا. اس وقت سب سے بڑی ٹائی جو پڑ گئی ہے، جو ابھی یہاں موجود ہیں اس پر غور کریں، سوچیں، اور جن کے ساتھ بھی سیاستدانوں کے ساتھ کسی کا رابطہ ہے ان کی توجہ ادھر منعقد کرائیں کہ یہ جو کشمکش ہے پنجاب اور مرکز کی محاذ آرائی، اس کے نتیجے میں سندھ میں جیے سندھ کو تقویت حاصل ہو رہی ہے. اگر آپ نے فرض کیجئے کہ پیپلز پارٹی کو ناکام کر دیا تو آپ سمجھیں گے کہ شاید آپ کامیاب ہو گئے، اصل میں آپ کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب جیے سندھ ہو. اس کے عزائم ہے جس کا کہ یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ذرا پیپلز پارٹی نے کالا باغ ڈیم کے اوپر اپنے موقف کو نرم کرنا شروع کیا، بیانات آئے، نرم سافٹنگ ہوئی اور اس کا شدید رد عمل سندھ کے اندر ہو گیا. ذرا سا بہاری پاکستانی ہے وہ جو بہار میں، جو بنگلہ دیش میں سسپینڈڈ ہے، بہاری پاکستانیوں کا معاملہ ذرا سا نرم کرنا شروع کیا، یہ فیلرز ہوتے ہیں، خبر دینی شروع کی، اس کا نتیجہ شدید ترین نکلا ہے. سکھر میں وہ فساد ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا آج تک، اور میں اس کے جو رد عمل وہاں ہو رہا ہے اس کو ایک واقعے اور نام لے کر ایک صاحب کا ان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو شخص بھی ویریفائی کرنا چاہے وہ کر لے. اسی لاہور میں اکرام الحق صاحب ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، پنجابی ہیں، کراچی میں ہب ندی پر ان کا ایک کارخانہ ہے، ٹن کا کوئی پلانٹ ہے. انہوں نے مجھے بتایا، یہ دو تین دن پہلے کی بات ہے، وہ میرے پاس آئے، جو صاحب چاہے میں انہیں ان کا ٹیلی فون نمبر ان کا پتہ بھی دے دوں گا، چاہے تو ویریفائی کر لیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو جہاں میری فیکٹری ہے اس کے آس پاس سندھیوں کے گوٹ ہیں اور وہ سب کے سب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، نعرے اور جھنڈے اور سارا اور متوالے تھے بے نظیر کے اور سب کچھ. اب جو میں وہاں گیا، ان کا چونکہ ایک پلانٹ، ملک پلانٹ جھنگ میں ہے، تو یہاں اور وہاں ان کی آمد و رفت رہتی ہے، کہ اب جو میں کچھ عرصے کے بعد گیا سارا رنگ بدلا ہوا ہے، بیجز بدلے ہوئے ہیں، اب جی ایس ان جی ایس نظر آ رہی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا وہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا تمہیں، تم تو بڑے شیدائی تھے بے نظیر کے اور پیپلز پارٹی کے اور یہ. ان کا جی نہیں، اب ہم ان کے اتنے ہی بڑے دشمن ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ الفاظ ہیں ان کے، اس لیے کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ڈیم نہیں بنے گا کالا باغ ڈیم، اب وہ کہتے ہیں کہ ڈیم بنے گا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بہاری نہیں آئیں گے، اب وہ کہتے ہیں بہاری آئیں گے، لہذا اب ہماری اصل دشمنی ان کے ساتھ. یہ صورتحال سندھ میں، اور جتنے بڑے پیمانے پر سندھیوں نے گشت کیا ہے ابھی کراچی کے اندر، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، قدیم سندھی وہاں آئے، انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. یہ صورتحال ہے، یہ ہے ٹائی ہماری، یہ ڈائلیما ہے. اس کو حل کرنے کے لیے بڑی میچور قیادت کی ضرورت ہے. جو قیادت بھی آ گئی ہے اسے کچھ میچورٹی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. پنجاب ہی کے حالات تک اپنی نگاہوں کو محدود رکھتے ہوئے اور اپنی ایک پالیسی کو آگے بڑھاتے چلے جانا، جس صورتحال سے ہم اس وقت دو چار ہیں، اس کی ایک بہترین مثال حدیث میں آئی ہے. یہ واقعہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا پہلے بھی، لیکن یہ کہ در حقیقت یہ ایک رسول کا واقعہ ہے. بہت سے واقعات ہماری درسی کتابوں میں بھی انگریز کے زمانے میں دے دیے جاتے تھے، ایک بزرگ کا واقعہ، وہ نبی یا رسول کا نام نہیں لینا چاہتے تھے. تو یہ واقعہ عام ہے بہت، کہ ایک مقدمہ پیش ہوا دو ماؤں کا، دونوں جو ہیں وہ کلیم کر رہی تھی کہ یہ بچہ میرا، ایک کہتی تھی میرا، دوسرے کہتی تھی میرا. اب کوئی اور شواہد نہیں، کوئی اور گواہیاں نہیں، کوئی اور معاملہ کیسے طے کریں. تو پھر یہ حضرت سلیمان کا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ آیا تھا. تو جیسے قرآن مجید میں ایک اور مقدمے کا ذکر ہے کہ پیش ہوا کہ کسی شخص کی کھیتی کو کسی دوسرے شخص کی بھیڑوں نے تباہ کر دیا، اس میں گھس کر جو ہے بھیڑ بکریوں نے اجاڑ دیا، تو وہ مقدمہ بھی پیش ہوا تھا. اور اس میں آتا ہے قرآن مجید میں، ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس کا فہم سلیمان کو دے دیا، حضرت سلیمان نے جو فیصلہ کیا اس پر سب راضی ہو گئے کہ ہاں یہی اس کا مسئلہ کا حل ہے. اسی طریقے سے اس مقدمے میں بھی پیش ہوا تھا حضرت داؤد کے سامنے، لیکن اس کا ذہن منتقل ہوا حضرت سلیمان کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ اچھا، کہا کہ ٹھیک ہے، جب دونوں اس کی مدعی ہیں تو لاؤ ایک چھری منگاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں, اس کے سوا میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں, ایک ٹکڑا اس کو دے دو, ایک ٹکڑا اس کو دے دو. اب انہوں نے واچ کیا رد عمل, ایک کے ترنگ فق ہو گیا, اس نے کہا جی نہیں جی خدا کے لیے یہ بچہ اسی کو دے دیا. دوسری جو ہے وہ اپنے قائم رہی. حضرت سلیمان نے پہچان لیا اصل ماں یہ ہے کہ جس کا یہ رد عمل ہوا ہے وہ ہے اصل ماں, جو بنی ہوئی ماں ہے اس کا کہاں وہ رد عمل ہو جائے گا. اب پاکستان کی بھی کوئی ماں ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے جس سے کہ آج ہم دو چار ہیں کہ جو کچھ نرمی کرنے کو شروع, کچھ نیچا دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے, کچھ آمادہ ہو جائے کہ اس وقت کے تناؤ کے اندر, یہ تو ٹھیک ہے وہ تناؤ کر رہے ہیں ہم بھی تناؤ کریں, یہ تو کشاکش ہے, کھینچو تم بھی کھینچو ہم بھی کھینچیں گے, تو ٹوٹ جائے گی رسی بھائی, یہ ملک ٹوٹ جائے گا, بگڑے گا کس کا, یہ تو پوری قوم کا معاملہ ہے. اور اس میں جان لیجئے میں یہ بڑے درد مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے چونکہ آئی جے آئی میں مسلم لیگ, پاکستان کی ماں ہونے کا دعویٰ تو مسلم لیگ کا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی مذہبی جماعتیں ہیں, ان کو زیادہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک اسلام کے لیے بننے والے ملک کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ کسی طریقے سے سمجھائیے, سیاست کے اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, کسی وقت نیچے ہو جانا سب سے بڑی سیاست ہوتی ہے. اور میرا ذہن اب منتقل ہوا ہے قائد اعظم کی سیاست کی طرف, ایک وقت میں اتنے نیچے ہوئے کہ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے, کیبنٹ مشن پلان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, جو شخص اتنا تنا ہوا تھا جس کی گردن اکڑی رہتی تھی, ماؤنٹ بیٹن جس کا شکوا کرتا ہے کہ بہت سخت آدمی ہے بہت سخت آدمی ہے, لیکن اس وقت آ کر وہ ایسا جھکا ہے, ٹھیک ہے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا, اس لیے کہ وہ وقت کی ضرورت تھی, اس لیے کہ دیکھ لیا تھا قائد اعظم نے کہ یہ انگریز اس وقت لا ہوا ہے, وہ تو اس ملک کو چھوڑ کر جائے گا. اگر اسے یہ احساس ہو گیا کہ مسلم لیگ کا رویہ ان ریزنیبل ہے تو یونین لیٹرل ٹرانسفر آف پاور کرے گا کانگریس کو, رخصت ہو جائے گا. لہذا اس وقت اب اڑنا صحیح نہیں ہے, اب تک اڑنا صحیح تھا, ہم نے اپنی جو ہے 46 کے الیکشن کے اندر اپنی حیثیت ثابت کروا لی, لیکن اب مزید اڑے تو انگریز کا معاملہ یہ ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے سیاست دانوں کا معاملہ کہ وہ سمجھیں, اگر ہر وقت اپنی انا ہی کو سامنے رکھیں تو وہ تو معاملہ جو ہے حل نہیں ہوا کرتا. تو جس طرح اس وقت اور اس وقت پورے پاکستان پورے ملک کے اندر شور مچ گیا, تالی پٹ گئی کہ مسلم لیگ نے پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری اختیار کر لی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ کی مشیت کہ وہ نہرو نے جو بیان دیا اس بیان کے اوپر الزام رکھ کر قائد اعظم نے پھر وڈرا کر لیا اپنے کیبنٹ مشن پلان کی اسکیم کو منظور کرنے کو, اور اب کوئی الزام نہیں دے سکتا تھا قائد اعظم کو کہ آپ نے ضد کی ہے, سارا الزام جو ہے پنڈت نہرو کے اوپر آیا. میں یہ تفصیل لکھ چکا ہوں استحکام پاکستان نامی کتاب میں. اسی طریقے سے اس وقت ضرورت ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی حقیقی ماں ہے تو وہ ایثار کے لیے تیار ہو, وہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو, وہ کچھ نیچا ہونے کے لیے تیار ہو, ورنہ اس تناؤ کا تو نتیجہ نکلے گا وہی ملک ٹوٹ جائے گا. سندھ کے حالات کا ذرا سا بھی کسی شخص کو اندازہ ہو تو وہاں میں نے کہا تھا کہ غنیمت سمجھیے اس وقت, غنیمت سمجھیے کہ پیپلز پارٹی جس کا کچھ نہ کچھ پورے ملک کے اندر ایک پکچر ہے, اسے اپنی اس پکچر کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس اعتبار سے اس کو غنیمت میں نے قرار دیا تھا کہ ایک موقع مل گیا ہے. لیکن جی ایم سید کی بات تو یاد کیجئے, آج ہم اپنی غلط پالیسی کے نتیجے میں جی ایم سید کو تقویت پہنچا رہے ہیں. اس کا بیان آیا تھا الیکشن کے بعد کہ ہم نے ایک لڑائی ہاری ہے, جنگ نہیں ہاری, یہ تو ایک بیٹل تھی الیکشن جو ہم ہار گئے ہیں, وار تو ابھی چل رہی ہے اور وہ وار جو رخ اختیار کر رہی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی معلومات کی حد تک جو ہے اس صورت کو رکھ دیا ہے. بہاری مسلمانوں کے بارے میں میرا مشورہ جو اگر پہنچ جائے وہ یہ کہ انہیں لازمن لانا چاہیے, لیکن اس کو لیکن کو سن لیجیے, کوئی تدبیر ایسی ہو کہ ان سے کمٹمنٹ لی جائے کہ وہ سندھ میں آباد نہیں ہوں گے, یہ پورا ملک ہے پاکستان, اس کے اندر آباد کیا جائے انہیں. سندھیوں کا کہنا یہ کہ جہاں بھی آباد کرو گے چاہے گلگت میں لے جاؤ گے انہیں, وہ یہیں پہنچ جائیں گے سندھ کے اندر. ان کو ایک اس وقت فوبیا ہے, ایک خوف ہے, اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. وہ تاریخ کیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں نے اپنی کتاب میں لکھ دی تھی, لیکن کتابیں تو آپ خریدنے کو تیار نہیں ہوتے, تو میں نے اب دوبارہ کہا ہے چھوٹے بھائی سے اقتدار سے کہ اسے سیریلائز کر دو ندا کے اندر, سلسلے وار جو ہے وہ کتاب شروع ہو گئی ہے, تازہ ندا جو شاید آج یہاں پہنچ گیا ہو, اس میں اس کی پہلی قسط آ گئی ہے, اہم حصے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، سندھی مسلمان جو سب سے بڑا پاکستانی تھا، جو سب سے بڑا مسلم لیگی تھا، یہ سندھ کی سرزمین ہے جس نے جنم دیا تھا قائد اعظم کو، یہی جی ایم سید ہے کہ جس نے دعوت دی تھی ہندوستان کے مسلمانوں کے کہ آؤ یہاں پر اور یہاں کی تجارت کو کچھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہندو کے عذاب سے ہمیں بچاؤ۔ یہ سن 44 کا اس کا خطبہ استقبالیہ اسی شخص کا کہ جس نے مسلم لیگ کے اجتماع میں یہ خطبہ استقبالیہ دیا تھا کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے مسلمان آئیں اور ہمیں ہندو کے دست برد سے بچائیں۔ آخر وہاں سے وہاں تک جو بات پہنچی ہے، کچھ غلطیاں ہیں، دو طرفہ ہیں، کچھ مغالطے ہیں، کچھ مبالغے ہیں، سب ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اس پوری صورتحال کا صحیح فہم ضروری ہے، پوری گہرائی میں مطالعہ ضروری ہے۔ خدا کے لیے یا تو وہ کتاب ہی خریدیے اور پڑھیے، ورنہ یہ کہ اب ندا کے جو پرچے آ رہے ہیں ان کو تفصیل سے پڑھیے، مسئلے کو سمجھیے۔ اور اس وقت یہ ہے کہ بہاری مسلمانوں کے بارے میں کوئی ایسی شکل کی جائے، ان سے کمٹمنٹ لے لی جائے۔ بڑی وسیع زمین ہے پاکستان کی، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سرحد ہے، وہاں ان لوگوں کو آباد کیا جائے۔ 2.5-3 لاکھ آدمی ہوتے کیا ہیں، لیکن ان سے کوئی کمٹمنٹ لی جائے، کوئی قانونی۔ اس پر بھی میرا یہ خیال جو ہے، برادرم اقتدار احمد نے اپنے شجرے کی شکل میں لکھ دیا ہے اس میں، کہ کوئی ایسی شکل کی جائے، حکومت کبھی چاہے تو کر سکتی ہے، انڈر رائٹ کی جائے۔ حکومت نے چاہا کہ الیکشن ہو جائے پیسفل اور منصفانہ ہو گئے، اسی طریقے سے حکومت چاہے تو انہیں لائے، لیکن سندھ کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر گارنٹی کیا جائے کسی شکل میں کہ وہ لوگ پاکستان کے بقیہ 3 صوبوں میں آباد ہوں اور وہاں نہ جائیں۔ اس کے لیے جو قانونی شکل دی کی جا سکتی ہو، کوئی پہلے سے کمٹمنٹ لی گئی ہو تو کوئی سزا دی جا سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ممکن ہے، قانون سازی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس مسئلے کا، اس عقدۂ لا ینحل کا یہ حل ہے، اللہ کرے کہ یہ بات جو ہے ذمہ دار لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب میں بس صرف چند منٹ میں جو ہمارے دائیں بائیں کہیے، جو بیرون ملک کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں عرض کر دوں۔ افغانستان کا معاملہ جیسا کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اصل میں اخبارات میں جو چھوٹی چھوٹی سرخیاں آتی ہیں وہ اہم ترین ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں، بڑی بڑی سرخیاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ میں کئی دنوں سے متواتر واچ کر رہا ہوں کہ مسلسل ایک بات آ رہی ہے پورے دنیا کے پریس سے بھی اور پاکستان میں بھی کہ شدید ترین خانہ جنگی کا خطرہ ہے افغانستان۔ افغانستان کا معاملہ بھی وہی ہے جو پاکستان کا ہے، زمینی حالات کو دیکھیں تو بربادی نظر آتی ہے، اللہ کی مشیت سے امیدوار ہو جائیں تو وہ نقشہ بھی ہے کہ اگر یہ جہاد افغانستان کامیاب ہو جائے اور وہاں ایک حقیقی اسلامی حکومت قائم ہو جائے، جس کی بہت امیدیں تھیں اور اب بھی ہیں، ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ اگر ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ افغانستان کا یہ جہاد اسلام کی عالمی نشت ثانیہ کا نقطۂ آغاز بن سکتا ہے، جیسے پاکستان بن سکتا ہے۔ اس صورت میں پھر پاکستان اور افغانستان ایک ہوں گے انشاءاللہ، جیسے کہ کہا بھی ہے مجاہدین کے رہنماؤں نے کہ ہم یہ ڈیورن لائن وغیرہ ختم کر دیں گے، ایک ہو جائیں گے، اللہ کرے کہ وہ دن آ جائے۔ لیکن یہ کہ وہ تو کوئی ڈسٹنٹ کوئی بات ہے اس وقت، کوئی امید دور کی ہے، وہ امید منقطع نہیں ہوئی ہے۔ مجھے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی شکل کو جو پیدا فرما دے۔ میں نے جو خطبہ دیا تھا یوم اقبال پر، یہ 21 اپریل 1986 کو، اس میں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات جو ہے عین ممکن ہے کہ پھر، اس لیے کہ یہ یہاں کا اسلامی انقلاب جو ہے وہ 5 کروڑ مسلمان ہے کہ جو رشیت علاقے کے اندر آباد ہے، جن کی برین واشنگ ہو گئی ہے بہت سی، لیکن چنگاریاں دبی ہوئی موجود ہیں۔ آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، وہ موجود ہے، چنگاری ہے، وہ بھڑکے گی پھر۔ اور رشیا کو اسی کا خوف ہے اصل میں، جس کی وجہ سے اس نے یہ سارا کھکیڑ موڑ لیا تھا۔ بہرحال ایک تو وہ امید ہے، لیکن دوسرا خطرہ اس وقت یہی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ میں جو اسلامی انقلاب کے عمل کے سلسلے میں ایک بات کا بیان کرتا ہوں، وہ سمجھ میں آئے گی۔ اصل سبب کیا ہے کہ ایک جماعت نہیں ہے، 7 گروپ یہاں ہے، 8 گروپ ایران میں بیٹھے ہیں۔ اب اصل تو یہی ہے کہ ایرانی گروپ اور پاکستانی گروپوں کا ہی معاملہ طے نہیں ہو رہا، وزیر خارجہ بھی آ کے چلے گئے اور کوئی بات طے نہیں ہوئی۔ پھر میرے ذاتی علم میں ہے کہ یہاں کے 7 گروپ بھی تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا کی مثال ہے، کہ سمجھ میں یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ یکجا ہے، دل پھٹے ہوئے، شدید بغض اور عداوتیں آپس میں موجود ہیں، ایک درمیانی اور 3 ادھر اور 3 ادھر، اس طرح کی تقسیم وہاں موجود ہے، اور شدید اندیشہ ہے۔ یہ ویکوم جو ایک دم پیدا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے، تقسیم ہو، لوگ کوئی کہتے ہیں کہ یہ لبنان بن جائے گا، اللہ نہ کرے، ان کے منہ میں خاک لیکن اندیشہ تو موجود ہے, شریر خانہ جنگی ہوگی, تقسیم ہو جائے گا, یہ سارے خطرات ہیں. بہرحال ہم اس میں یہی کچھ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اس کے سوا تو میرے اور آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے. لیکن سبق سیکھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. کسی متحدہ محاذ سے آج تک کوئی مثبت کام نتیجے تک نہیں پہنچا. متحدہ محاذ نے, وہ ڈیک ہو یا پی ڈی ایم ہو یا جو بھی تھی, ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی, لیکن نتیجہ کو اچھا نہیں برآمد ہوا. کیا ہوا؟ شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت, یہ میں اس زمانے میں کہا کرتا تھا, لیکن یہ کہ اسلام کے اعتبار سے تو نتیجہ کوئی نہیں نکلا. اسلام کے نام پر آپ نے ٹانگ گھسیٹی, اسلام کے نام پر آپ نے بھٹو کی ٹانگ گھسیٹی, نتیجہ کیا نکلا؟ ماشاء اللہ آ گیا. ماشاء اللہ کے یہ نتائج ہیں جو بھگت رہے. تو در حقیقت خیر آتی ہے ایک جماعت سے, ید اللہ علی الجماعت, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. یہ متحدہ محاذ تخریب کے لیے مفید ہوتے ہیں, تعمیر کے لیے نہیں. ہمارا پی این اے جس طرح ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے, اس لیے کہ 9 ستارے تھے. بھٹو کے ساتھ نیگوسیشن, بار بار کہہ رہے پروفیسر غفور صاحب کے, سارا فساد اس لیے ہوا کہ معاہدہ طے نہیں ہوا اس وقت. اور معاہدہ طے کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اصغر خان صاحب اڑ کر کھڑے ہو گئے. باقی سب کے سب 8 ستارے تیار تھے بھٹو کے ساتھ معاملہ کرنے پر, 1 ستارہ اڑ کے کھڑا ہو گیا. اور اس نے کہا میں جا کے پبلک میں تمہارے خلاف بات کرتا ہوں, لہذا کرائسس ہو گیا. وہ 1 ستارہ جو ہے وہ گڑبڑ کر دیتا ہے جب تک کہ ایک شخص کی قیادت کے اندر کوئی تحریک نہ چل رہی ہے. تحریک پاکستان کیوں کامیاب ہو گئی؟ قائد اعظم ایک شخص کی قیادت, بڑے سے بڑے شخص کو جو ہے انہوں نے اس اعتبار سے جو ہے اہمیت نہیں دی. اہمیت اختیار کر لیتا تو یہی فساد ہوتا. وہ ایک شخص کی قیادت, یہ ہے در حقیقت جو انقلاب اسلامی کے پروسیس کو, جس میں میں نے بار بار بیان کیا ہے, اس میں یہ اہمیت جو ہے اس کی سمجھ لیجئے. دوسری طرف بھارت کا معاملہ ہے اور عجیب صورتحال ریورس ہوئی ہے. ہمارے سابق دور میں صدر ضیاء الحق مرحوم کے دور میں پیس آفینسو تھا پاکستان کی طرف سے ہندوستان کی طرف, ڈپلومیٹک پیس آفینسو, اور ہندوستان کو مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ اس کو کیسے اس کو روکیں, کیسے اس کا جواب دیں. لیکن یہ کہ اب وہ ریورسل ہو گئی ہے اس صورتحال کی, اب وہ پیس آفینسو وہاں سے آ رہا ہے. لیکن یہ پیس آفینسو سب سے خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے, ثقافتی حملہ اس ملک پر, ثقافتی یلغار, ثقافتی فتح کرنا, کہ اس کو کلچر سے اور گانوں سے اور ڈراموں سے اور فلاں سے اور شاعری سے اور اس سے اور اس سے, طائفے پر طائفے چلے آئیں گے اور آ رہے ہیں, پہلے بھی آتے رہے, یہ کام اس وقت بھی رکا ہوا نہیں تھا, لیکن اب تو ہوگا طوفانی انداز. اس پیس آفینسو کے مقابلے میں جو باتیں قاضی حسین احمد صاحب نے کہی ہیں 100% درست, یہ بہت بڑا خطرہ ہے آپ کے کلچر کو ختم کر دینے والی شے. آپ کی نوجوان نسل, یوں سمجھیے کہ بارود پہلے ہی ہے, چنگاری دکھانے کی بات ہے, پھر یہی اباحیت, یہی آوارگی, یہی اخلاق باختگی, یہی سارے ڈانس, یہی تمام چیزیں جو ہے آپ کے معاشرے کے اندر, وہ سارا خواب ہو جائے گا. وہ جو کچھ کے آپ نے دیکھا تھا جس کے لیے, اس ملک کی تعمیر کے لیے, آپ میں سے تو اکثر وہ ہیں جنہوں نے اس کے لیے کوئی محنت نہ کی ہوگی نوجوان نسل نے. بہرحال ہم نے وہ دن دیکھے ہیں, کوئی قربانیاں بھی دی ہیں, کوئی مصائب بھی جھیلے ہیں. 20 دن پیدل چل کر حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورک پہنچے ہیں, آگ اور خون کے دریا عبور کر کے. تو ہمارا دل جو دکھتا ہے اس صورتحال کو دیکھ کر, وہ کسی اور کا نہیں دکھ سکتا. قاضی حسین احمد کا وہ نہیں ہو سکتا, وہ تو پشاور میں پیدا ہوئے, پشاور میں رہے, انہوں نے کیا دیکھا مشرقی پاکستان میں کیا ہوا, انہیں کیا پتا بہار میں کیا قیامت ٹوٹی تھی, انہیں کیا معلوم. وہ تو شاید ان کی پیدائش بھی ہوئی ہو پاکستان کے بعد کی, ورنہ یہ ہے کہ وہ شعور کا دور تو نہیں تھا. لیکن بات ان کی صحیح ہے, لیکن اب میری لیکن سنیے, سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی شے نہیں ہے جو جوابی حملہ کر سکے؟ ہم الہدا اپنے پاس رکھتے ہوئے کانپ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑا فلسفہ اور سب سے بڑی حکمت, اعلی ترین نظام, جس کے لیے کہ گاندھی نے کہا تھا اپنے وزرا سے 1937 میں, کہ میں آپ کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں. وہ مثال یہ سب ہمارے پاس ہے. تو کرتوت تو ہمارے ہیں, اپنے گھر کو درست نہیں کرتے تو کب تک آپ لوہے کی فصیلوں سے اپنی حفاظت کرتے رہیں گے؟ یہ فصیلیں کب تک آپ کا تحفظ کریں گے؟ آپ نے 42 سال بتا دیے اور اس ملک کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف خارجی سہاروں کے بل پر کھڑے رہیں اور تحفظ آپ کا ہو جائے؟ میں نے کچھ عرصہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا, ایک کوٹیشن شائع کی تھی مجھے ہندوستان کے ایک پرچے پر, دینی رسالے کے اوپر وہ کوٹیشن ملی شاہ ولی اللہ دہلوی کی, ایک پیشن گوئی کی شکل میں، کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے تمام اعلی ذات کے ہندو اسلام قبول کر لیں گے۔ میں حیران ہوا کہ نیچ ذات کے ہندوؤں کے بارے میں تو میں بھی سوچتا رہا تھا کہ یہ تو سب سے زیادہ آسان تھا ان کو مسلمان بنا لینا، اتنے پرسیکیوٹڈ، اتنے دبے ہوئے، اتنا ان کی حقارت، اتنا دباؤ، ان کو ذرا سا بھی اگر آپ جو ہے سہارا دیں، ذرا دل جوئی کی ہوتی ہمارے مسلمان سلاطین نے، عیاشیاں کی انہوں نے، بدماشیاں کی انہوں نے، انہوں نے تو شراب کے ایک پیالے اور چند کباب کے عوض حکومتیں جو ہے وہ بیچ دی اور دے دی، اور بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے تو ایک شراب کے پیالے اور کباب پر اپنی حکومتی نور جہاں کے حوالے کر دی ہے۔ یہ کام ہوتا تھا یہاں، ورنہ یہ کہ ہندوستان میں ان شودروں میں سے کوئی رہ جاتا مسلمان ہوئے بغیر، ہم نے کام نہیں کیا، لہذا اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو میں حیران تھا کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اعلیٰ ذات کے ہندو مسلمان ہو جائیں گے، اور ایک دم میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے، ہمارے پاس وہ برہان ہے، لیکن ہم نے اس برہان کو چھپا کے رکھا ہے۔ ہمارے پاس وہ نظام ہے، وہ نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس، جس کی ہر شے جو ہے، جس کو کہا تھا کہ لے لوہا کا نہارے ہا، اس کی تو رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے، وہ نظام ہم نے چھپایا ہوا ہے، ہم اس کے اطمان حق کے مجرم ہیں، وہ کام ہم کرنے کو تیار نہیں۔ چند سیٹوں کی جھگڑے کے اندر اپنی قوتیں ضائع کر رہے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں اس میں بہہ جاتی ہیں، اپنے اصول سب کے سب ملیا میں تل پٹ، آج اس سے جوڑ، آج اس سے کٹ، آج اس سے اس کے در پر بھکاری کی حیثیت سے، اور کل کسی اور کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام بھی فارورڈ بلاک قائم کرے گی، یہ سب وہ کیا ہے؟ بارگیننگ، پولیٹیکل بارگیننگ، نواز شریف صاحب پر دباؤ ڈالنا ہے ہمیں، وہ دباؤ ڈال کر کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ مذہبی جماعتوں کے معاملے، در حقیقت ہم مجرم ہیں کتمان حق کے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر، اس قوم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اس گواہی کو چھپا لیا جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے؟ وہ شہادت حق کی ذمہ داری ادا کریں، ادھر آئیں، اس پیغام کو عام کریں، یہ آفنسو لے کر کھڑے ہوں، اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، خوشترا باشد مسلمان اشکنی، خوشتے شمشیر قرآن اشکنی، مسلمان بناؤ نا، اس قرآن کی شمشیر سے لوگوں کو قلع قمع کرو اپنے دشمنوں کا۔ ہمارے پاس تو وہ ہے، اس کی طرف ہم دیکھتے نہیں۔ دوسروں کے، مولانا مودودی نے ایک دفعہ لکھا تھا ایک تمثیل کے انداز میں، ہمارا حال ان لوگوں کا سا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اصل میں اشارہ تھا، کہ جو عصا موسیٰ ہمارے بغل میں ہے، ادھر تو دھیان نہیں ہے، جیسے حضرت موسیٰ بھی وقتی طور پر ڈر گئے تھے جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں پھینکی اور وہ بھی سانپ بن گئے تو ڈرے، فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ کو بھی خوف سا محسوس ہوا، اللہ نے فرمایا لا تخف، القی عصاک، کیوں ڈر رہے ہو موسیٰ، یہ عصا جو تمہاری بغل میں کائے کے لیے، پھینکو نا اس کو، اور وہ سب کیسے بھڑک کر گیا۔ ہمارے پاس وہ عصا ہے، یہ عصا ہے، اس سے بڑا عصا کوئی نہیں۔ موسیٰ کا عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا، موسیٰ کے بعد وہ لٹھیا تھی صرف، وہ صرف ایک جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک تبرکات میں سے ایک شے تھی، بزرگوں کے تبرک، جیسے کہیں منہ مبارک آپ لیے پھرتے ہو، کوئی جعلی ہو یا حقیقی ہو اللہ عالم، ایسے ہی وہ چھڑی تھی ایک۔ لیکن یہ وہ عصا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو زندہ و قائم ہے، دائم ہے، باقی ہے ہمیشہ کے لیے، وہ ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، خار از بہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم برزمی افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی، یہ کتاب زندہ تمہارے پاس موجود، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو؟ تو اندیشے صحیح ہیں، لیکن اندیشوں کا علاج یہ نہیں ہے کہ سیل کر دیں آپ سرحدیں اور بند کر دیں، نہ آنے دیں وہاں سے کوئی شے، آدمی نہیں آئے گا، ٹی وی تو آ رہا ہے۔ ایک بہت میرے قریب بہت عزیز دوست ہے اور میرے محسن بھی ہیں، بیمار ہوتا ہوں تو انہیں کے پاس جاتا ہوں ایکس رے کرانے کے لیے، اب بھی ایکس رے کرایا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ذاتی بات ہے، میں لرز گیا، کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، میرا اپنا حال یہ ہو گیا ہے کہ پہلے کچھ اور کیفیت تھی، پہلے میرے بچے اگر کبھی ہندوستان کا ٹی وی لگا دیتے تھے میں انہیں ڈانٹتا تھا، بند کرواتا تھا فوراً، اور اب میں خود جاتا ہوں اور انڈین ٹی وی کھول کر بیٹھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ہے ہی اس میں۔ کم سے کم اس شخص میں تشویش تھی جو اس نے میرے سامنے ذکر کیا، میری حالت یہ ہو گئی ہے، بات نہیں کہتی، خدا کے لیے میرا کوئی علاج کیجیے۔ تو یہ یلغار تو نہیں رکے گی آپ کی, آپ لوگوں کو بند کر دیں گے, آنا جانا روک دیں گے, ٹی وی آ رہا ہے, ٹیلی ویژن کے, اور پھر کیسٹس آ رہے ہیں, وہ کیسٹ جو آپ کے ایوان صدر میں دیکھے گئے, وہ کیسٹ جن کی وجہ سے ہندوستان کی ایک ایکٹریس کا ذکر کیا ضیاء الحق صاحب نے, ایک ہندوستانی ایکٹر سے شتروگھن سنہا سے, کہ فلاں سے کہیے ذرا ہما میلانی سے, کیا وہ ہما میلانی کیا نام اس کا کمبخت کا, ہما مالینی, کہ وہ کیوں پاکستان نہیں آتی ہے, میری بیٹی ان کی بڑی فین ہے, کیسے فین ہو گئی وہ, اگر انڈین فلموں کے کیسٹ نہیں دیکھے تو فین کیسے ہو گئی, مجھے تو نام نہ پہلے آتا تھا نہ اب آتا ہے, تو یہ کیسٹ تو آ رہے ہیں, ان کا طوفان تو ہے, اور ان کے طوفان سے اگر آپ کا ایوان صدر محفوظ نہیں تھا اس دور میں نہیں تھا, تو اب آپ کیسے کسی گھر کو محفوظ کر لیں گے. اصل ہے جواب, جیسے اقبال نے کہا عشق خود ایک سیل ہے, سیل کو لیتا ہے تھام, کوئی جوابی تحریک برپا کیجئے, کوئی انقلابی جد و جہد کیجئے, کوئی میدان میں آئیے, کوئی بھولے سبق دوبارہ یاد کیجئے, کبھی بھولی ہوئی راہیں بھی یاد آتی ہیں راہی کو, کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو, سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اپنے نقطۂ نظر پر, موقف پر نظر ثانی کیجئے, تو یہ ہے اصل میں کرنے کا کام. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.